من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإدركه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. درس نمبر 606. آج کا یہ درس در حقیقت ایک بچا ہوا ٹکڑا ہے گزشتہ درس نمبر 605 کا، اور گزشتہ تقریر کو مکمل کرنے کی خاطر ہمیں چند ایسی باتیں دہرانا پڑیں گی بہت مختصر، جو منگل کو سیرت رسول کی تقریر نمبر 187 ولادت کے جشن کی مناسبت سے بیان کر دی گئی ہے. یقیناً بعض افراد وہاں تھے اور بعض نہیں تھے، مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ 5 منٹ تکرار ضروری ہو گئی، اور اسی تکرار سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ربط ماہ شعبان کی پہلی خوشی سے ہی پیدا ہو جائے گا، اور جو تکرار کرنا ہے وہ صرف وہ ایک جملہ جو زیارت اربعین کے حوالے سے پچھلے سال شعبان کے انہی دروس میں پڑھا گیا، سارا سال اور بہت ساری مجالس میں، اور گزشتہ منگل کو جشن ولادت کے حوالے سے ہونے والی تقریر میں بھی. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ ہے کہ جو ایک اعتبار سے امام مظلوم کے پورے مقصد کو بیان کر رہا ہے. امام مظلوم کی شہادت کا ایک مقصد زیارت وارثہ میں ہے، اشہد انک اقمت الصلاۃ سے لے کر، لیکن اور زیادہ مختصر اور جامع کر کے اسی مقصد امام حسین کو زیارت اربعین میں بیان کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے جس انداز سے میں بات بیان کرتا ہوں وہی انداز دوبارہ یہاں اختیار کر رہا ہوں کہ سوال کیا گیا ایک معصوم سے کہ مولا آپ کے جانے کے بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں. سوال میرا ہے روایت کو سمجھانے کے لیے، بدل لیجیے اس کے الفاظ کو کہ مولا اب آپ کے بعد ہم مومنوں کو کیسے پہچانا کریں گے. یہ سوال ہم کرتے ہیں امام سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا معصوم ایسا ہے جس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے. مولا سے یہ سوال کرنے کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ مولا کہہ دیں گے کہ میں جا رہا ہوں، امامت کوئی تھوڑی دنیا سے جا رہی، میرا بیٹا حسن تمہاری ہدایت کر دے گا. یہ والا سوال امام حسن سے کرنا بھی بظاہر بے فائدہ کہ مولا آپ جا رہے ہیں دنیا سے تو یہ تو بتا دیجئے کہ اب ہم مومن کو کیسے پہچانا کریں گے. امام حسن بھی یہی ارشاد فرمائیں گے کہ میں جا رہا ہوں، امامت تو نہیں جا رہی ہے، میرا چھوٹا بھائی حسین. یہ سوال پانچویں امام سے کرنا بھی بے فائدہ، میرے بعد میرا بیٹا. یہ سوال آٹھویں امام سے کرنا بھی ایک طرح بے فائدہ، میرے بعد میرا بیٹا. یہ سوال دسویں امام سے کرنا بھی ایک طرح سے بے فائدہ، اس لیے کہ جواب ملے گا میرے بعد میرا بیٹا. اگر واقعا یہ سوال کسی سے کیا جائے اور سمجھ میں آئے تو وہ گیارہواں امام کہ مولا آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب تک جب سے ایمان آیا ہے آج آپ کے دنیا سے جانے تک ہمیں مومن کو پہچاننا ہوتا تھا تو آپ ہی لوگوں سے رجوع کرتے تھے، لیکن جب آپ بھی جا رہے ہیں اب اگر ہمیں کبھی مومن کو پہچاننا ہو تو کس سے رابطہ قائم کریں. یقیناً گیارہواں امام دنیا سے جا رہا ہے، امامت نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آنے والا امام پہلے دن سے لے کر اس دن تک جسے قرآن نے گویا وقت معلوم کہا ہے پردہ غیبت میں ہوگا اور کسی سے رابطہ ممکن نہیں. رابطہ ممکن ہے لیکن رابطہ ہوگا نہیں. تو یہ سوال کہ مولا آپ تو دنیا سے جا رہے, ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم اگر مومن کو اب پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں. سب سے زیادہ منطقی اعتبار سے موضوع ہمارے گیارہویں امام کے حوالے سے, اور یہی سوال پوچھا گیا اور انہی گیارہویں سے پوچھا گیا, اور اس کا وہ جواب ہے کہ جو بچے بچے کو یاد ہے. روایت کوئی نہیں, جواب بچے بچے کو یاد ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب بھی ہمارے مومن کو پہچاننا ہو تو پانچ چیزیں دیکھ لیں, اور ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے زیارت اربعین. یہ روایت ہمارے دوست میں بھی آتی رہتی ہے, سالے گزشتہ ہی خاصی تفصیل کے ساتھ آئی, اور ویسے بھی مجالس میں شرکت کرنے والا ہر شخص واقف. تو گیارہویں سے پوچھا گیا مومن کو کیسے پہچانے, کہا پانچ چیزیں, اور ان پانچ میں سے ایک ہے زیارت اربعین. اگر پورا سال جتنی بھی ہمارے پاس اہم مذہبی تاریخیں, کوئی تاریخ ایسی نہیں کہ جس تاریخ کو ہمیں امام حسین کی زیارت پڑھنے کا حکم نہ ہو, پورا سال جو ہمارا مذہبی کیلنڈر, اس کے اندر کوئی تاریخ نہیں آتی کہ جس میں اعمال ہو اور اعمال میں زیارت امام مظلوم نہ ہو. اعمال بدلتے رہتے, 15 شعبان کی دعائیں الگ ہوں گی تو 23 رمضان شبائے قدر کی دعائیں الگ ہوں گی, اور شبائے قدر کی دعائیں الگ ہوں گی تو عید غدیر کی دعائیں اس سے اور الگ ہوں گی, اور عید غدیر کی جو دعائیں ہوں گی تو روز عرفہ کی دعائیں اس سے الگ ہوں گی, اور روز عرفہ کے اعمال جو ہیں وہ اعمال عاشورہ سے مختلف ہوں گے. مگر ایک عمل جو ہر جگہ آپ کو مشترک ملے, دو عمل جو ہر جگہ آپ کو مشترک ملیں گے, اعمال کی کوئی رات آئے اور یہ دو عمل نہ ہو ناممکن, اعمال کا کوئی دن آئے اور یہ دو عمل نہ ہو ناممکن. ایک کوئی نہ کوئی نماز, کبھی 2 رکعت ہوگی, کبھی 4 رکعت ہوگی, کبھی 100 رکعت ہوگی, کبھی 10 رکعت ہوگی, کبھی الحمد کے بعد 10 مرتبہ انہا انزلنا والی ہوگی, کبھی 7 مرتبہ قل ھو اللہ والی ہوگی, کبھی سورہ احزاب والی ہوگی, لیکن نماز ضرور ہوگی ہر اس عمل جس کا کوئی تعلق بھی ہمارے مذہبی کیلنڈر سے, راتوں کے اعمال ہوں, دنوں کے اعمال ہوں, ہر ہفتے دہرائے جانے والے اعمال ہوں, سال میں 1 مرتبہ والے اعمال. ایک تو یہ نماز, اور دوسرا زیارت امام. باقی دعائیں, باقی اعمال, حتی قرآن کے سورے جو ایک رات کے لیے ہیں وہ دوسری رات کے لیے نہیں, مگر یہ دو عمل, اللہ کا ذکر نماز, امام کا ذکر, اور امام میں بھی صرف امام مظلوم. اچھا اس کی مسئلہ تو نہیں بتا رہا ہوں, تو اس سے پہلے آ ہی چکی ہیں اور ہر ایک کو معلوم کہ خلاصہ یہ ہے کہ امام کی زیارت تو اس لیے اہم کہ وہ ہماری طرف سے اعلان ہے اس بات کا کہ اگر حسین کرملا میں یہ قربانی نہ دیتے, نہ آج کوئی شب قدر منانے والا ہوتا, نہ کوئی شب نیمہ شعبان کو جاننے والا ہوتا, نہ کوئی غدیر سے واقف ہوتا, نہ کوئی اسلام کے کسی بھی دل سے. اب یہ دو چیزیں تو ہر عمل دن کے ہوں کہ رات کے ہوں مشترک, وطن کے ہوں کہ مکہ مدینہ کے ہوں مشترک. اب زیارتیں ہر موقع پر ہیں, لیکن ہمیں ہر موقع کی زیارت الگ بتائی. ہمارے یہاں کیونکہ لوگ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, کہ زیارت وارثہ عید کو ہر موقع پہ اسی کو نمٹا دیتے ہیں. 15 شعبان کو یہی زیارت پڑھی جائے, 27 رجب کو یہی زیارت پڑھی جائے, عید غدیر میں یہی زیارت پڑھی جائے, شب قدر میں. لیکن جنہوں نے مفاتی کی ذرا بھی ورق گردانی کی تو انہیں معلوم کہ جس طریقے سے ہر عمل میں نماز ہے مگر نماز کا طریقہ بدلتا رہتا, 15 شعبان کو الگ طریقے سے نماز پڑھی, 27 رجب کو الگ, اور شب قدر کی نماز الگ, اسی طرح سے ہر موقع پہ زیارت ہے لیکن زیارت الگ الگ. 27 رجب کی الگ زیارت بتائی گئی, 15 شعبان کی الگ بتائی گئی, شب قدر کی الگ بتائی گئی. حتیٰ یہ کہ شب قدر سے مختصر سے کمپلیٹ چھپے ہیں کہ بڑی بڑی کتاب ہمارے یہاں سب میں وہی زیارت وارثہ چھاپ دی جاتی ہے. یہ ایک الگ موضوع. خلاصہ یہ کہ ہر موقع کی الگ زیارت, لیکن اس تاکید اور اہمیت کے ساتھ زیارت اربعین کا ذکر آیا. زیارت وارثہ کے اپنے فضائل بیان اور اتنے بیان کیے گئے ہیں کہ خود یہ تقریر ہو سکتی ہے, بلکہ میں نے کی بھی. زیارت عاشورہ کے اپنے فضائل اور فوائد، اور ایسے ہیں کہ جس کی خاطر ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہیں جو روزانہ زیارت عاشورہ کا عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے زیارت جامعہ کی تاکید، سید رشتی کا واقعہ اور اس حوالے سے امام کی خصوصی خواہش، مگر اس انداز سے اور جس طریقے سے چہلم یعنی زیارت اربعین کے بارے میں روایت آئی وہ کسی اور زیارت کے بارے میں نہیں آئی، کہ جہاں پر پورے ایمان کا دار و مدار چہلم اور اربعین کی زیارت میں کر دیا جائے. وہی حدیث جس کا اشارہ میں کر چکا ہوں. خیر، یہ تو صرف اس لیے کہا کہ ذہن اور متوجہ کہ یہ زیارت اربعین ان تمام زیارتوں، امام حسین کی صرف ایک یا دو زیارت نہیں، یہی تو میں نے سمجھانا چاہا کہ ہر موقع کے لیے الگ زیارت، ہر تاریخ کے لیے الگ زیارت. ان ساری زیارتوں جو جملہ زیارت اربعین کے لیے آیا، غالباً کسی اور زیارت کے لیے ایسا جملہ نہیں آیا. مختلف انداز سے ہر زیارت کی فضیلت آئی، مگر ایسا جملہ کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس زیارت کو پکتا. اور اس زیارت کے بالکل شروع وہ جملہ آ گیا کہ جو ہمارے آج کے درد کا آغاز تھا، اور جس کی خاطر میں نے ان لوگوں سے معافی مانگی تھی جو اس منگل کو بڑے امام والے کے جشن میں موجود. وہ زیارت کے شروع ہوئی ہے، ہم پہلے خدا سے خطاب کرتے ہیں. ویسے زیارت نام ہے اس بات کا کہ امام کو سلام کرو، اور اس کا تعلق ہمارے اس عقیدے سے آئے کہ ہر امام معصوم کو ہم زندہ مانتے ہیں. چنانچہ جب جاتے ہیں تو ہر زندہ آدمی سے ملاقات کریں گے تو اسے سلام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی سلام کرتے ہیں. اب اس کے بعد اس کے اندر کچھ علماء نے فقہی نکات نکالے ہیں اور فقہی نقطوں سے بات کو آگے بڑھایا ہے کہ جب کسی کو سلام کیا جائے تو جس کو سلام کیا جائے اس کے لیے بھی واجب ہے کہ جواب، بشرط یہ کہ سامنے والا مومن ہو یا مسلمان. کافر کے سلام کا جواب دینا مشکل، تو اگر سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا ہے تو اس میں کسی گڑبڑ کا بھی چانس ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو فقط نقطے ہیں جس کا کوئی تعلق معصومین کی ہدایت سے نہیں. واپس آئیے اپنے جملے پر. تو یہ زیارت اربعین کا ایک پسندر ہوا. اب آئیے اس کے جملے. یہ جملہ میں نے بڑے امام باڑے میں صرف پڑھا، آگے اس کی وضاحت نہیں تھی جو یہاں ہو رہی، فقط اتنی سی تکرار جا رہا ہوں. جب ہم زیارت اربعین کے لیے تیار ہوں، اتنی اہم زیارت کے ایمان کا دار و مدار اس زیارت پر ہو گیا، اس میں ایک جملہ آ گیا کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ امام مظلوم نے اپنی قربانی دی تھی جو لے یس سن قضا عبادت من الجہالت والحیرت الضلالہ، لے یس سن قضا استنقاض اور انقاض، یہ دو ایسے لفظ ہیں جو جدید عربی میں بھی آئے اور آج بھی آئے. کوئی آدمی اگر سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اسے ہمیں نکالنا ہو، ہاتھ پکڑ کے اسے ڈوبتے ہوئے آدمی کو نکالنا، آج بھی اس کے لیے لفظ ہے انقاض الغریق، غریق غرق ہونے والے کو بچانا، اسے نکالنا. اور یہ مسئلہ تمام فقہی کتابوں وہاں پہ آتا ہے جہاں نماز توڑنا کب کب واجب ہے، اس ہیڈنگ میں انقاض غریق، ڈوبنے والے کو نکالنا. لے سن قضا، یہ قربانی اس لیے دی گئی لے سن قضا تاکہ نکالا جائے، نجات دی جائے عبادت کا. اے خدا تیرے بندوں، خدا سے خطاب ہے، زیارت ہے، لیکن ابھی ہم امام سے گفتگو نہیں کر رہے، وہ اسی میں آگے چل کر، لیکن ابھی خدا کہ تیرے بندوں کو نکالا جائے من الجہالہ، جہالت لا علمی، اور یہ جو سب سے بڑی خرابی ہے اگنورینس، لیکن سن خزا عبادت کا من الجہال. اب یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں، وہ بات ویسے بھی ہر جگہ کام آنے والی اور یہاں پر بھی اس کی ضرورت پڑ گئی. وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں، جیسے لفظ لا، لا کے عربی میں کئی معنی. ہمارے یہاں جن کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے عربی، اتنی شدھ بدھ تو ہر ایک کو ہے کلمہ لا الہ کی مدد سے، وہ لا کے ایک ہی معنی سمجھتے ہیں کہ نہیں، لا عربی میں کئی معنی دیتا. لا جس کا ترجمہ معمولی عربی جاننے والا کرے گا نہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ٹھوکر پر ٹھوکر کھائے گا. اس لیے کہ کئی احادیث ایسی عبادتوں کے ساتھ لفظ لا آیا جس میں لا کے معنی کچھ اور ہیں، جیسے لا صلاۃ للجار المسجد فی المسجد، لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی، جو ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں، مسجد کے پڑوسی کی سوائے مسجد کی. اب یہاں معمولی عربی جاننے والا جو ٹھوکر کھا رہا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ خالی ترجمہ، اور اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کافی نہیں. اگر لا کے ایک معنی ہوتے تو کچھ گنجائش، لیکن ایسا نہیں، ورنہ یہ مسئلہ کیا بنا کہ نماز مسجد کے پڑوسی کو بہرحال اپنی ہر نماز مسجد میں پڑھنا، جبکہ یہ مسئلہ طے شدہ بلکہ ضروریات دین کی حد تک ہے کہ مسجد کے باہر بھی نماز ہو سکتی ہے. غلطی ہوئی لا کے ترجمہ، لا کے کئی معنی، جس میں ایک معنی ہے کسی چیز کا کامل نہ ہونا، مکمل نہ ہونا، اس کوالٹی کا نہ ہونا، یہ جو بہترین کوالٹی مانی جاتی ہے. میں اس وقت عربی کلاس بھی نہیں لے رہا ہوں اور مسئلہ لا پہ بھی بحث نہیں کر رہا ہوں، بلکہ لا کے ایک معنی ہے کہ کچھ بھی نہیں، لا اس کے ایک معنی کچھ بھی نہیں، سمجھو یہ ہے ہی نہیں. قرآن کے اندر کئی جگہ پر آیا لا اقسم بیوم القیامۃ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت، لیکن وہاں پہ لا کا کوئی ترجمہ نہیں، اس لیے کہ عربی میں ایک لا ہے زائدہ. یہ اتنی ساری بات بھی میں نے اس لیے کر دی کہ جو آج میرا موضوع بننے والا ہے اس میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کام آئیں. تو خالی ڈکشنری کی مدد سے یا ذرا سی شدبت کی مدد سے اگر کوئی قرآن اور حدیث پر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھ کے مسئلے سمجھنا چاہے تو وہ خود بھی ٹھوکر کھائے گا اور اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کو لے کے گرے گا. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے واؤ، واؤ کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے اور، واؤ مانے اور، اتنی عربی تو ہر آدمی جانتا ہے لیکن ایسا نہیں، واؤ کے عربی میں کم از کم 10-12 معنی اور کہاں پہ کون سے معنی لگ رہے ہیں یہ خود ایک مرحلہ ہے، لیکن اس وقت جب آدمی کو پتا ہو کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی. ہمارے یہاں واؤ اتنی عربی ہر ایک کو پتا ہے، پلا وا پلا، اردو میں بھی واؤ استعمال ہوتا ہے لیکن صرف ایک معنی دے کر اور، عربی میں اس کے کئی معنی، مثلاً ایک معنی اس کے قسم، ول اثر کا ترجمہ اسی لیے ہم کرتے ہیں قسم زمانے، قسم کے لیے اور کون سا لفظ ہے واؤ. اسی طریقے سے ایک واؤ ہے مستانفہ جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ایک واؤ ہے تفصیلیہ. ذرا آج گفتگو تھوڑی دقیق ہو رہی ہے اس لیے کہ آج کا موضوع بھی یہی، کیا موضوع ہے وہ بھی آ رہا. واؤ کے ایک معنی ہے تفصیلیہ، تفصیلیہ یعنی واؤ کے معنی ہے یعنی، واؤ کے معنی ہے یعنی، اردو میں ایک لفظ آتا ہے یعنی جس کا مطلب ہے کسی چیز کی وضاحت. اچھا اسے ذہن میں رکھیے گا، زیارت اربعین لیستنقض عبادت من الجہاد و حیرت الضلالہ، الحیرت الضلالہ لفظ واؤ آیا. میرے اعتبار سے اس کا ترجمہ یعنی کریں تو اور زیادہ بہتر ہو جاتا. کیوں؟ اب سنیے، بعض الفاظ ایسے کہ جس دور میں وہ لفظ کہا جا رہا ہے ہر آدمی سمجھ رہا، بعد میں بھی سمجھدار سمجھ رہا، لیکن زمانہ بدلنے سے کچھ الفاظ اپنا مفہوم بدل لیتے اور اس میں کسی کو اختلاف اور بحث کی گنجائش ہو جاتی ہے. جیسے قرآن نے ایک جگہ پر ہماری پیدائش کا مقصد بیان کیا، وہ خرجت للناس، اے صاحبان ایمان ہم نے تمہیں انسانیت کی آیت نازل ہو رہی ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ انسانیت کا مطلب کیا. آج بھی سمجھدار کے لیے تو بات واضح ہے کہ قرآن جب انسانیت کہتا تو اس کا مطلب کیا، لیکن بہرحال آج نہ صرف یہ کہ انسانیت کا ایک مطلب بدلا بلکہ فیشن بنا، فیشن چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا، ایک بہت بڑا طبقہ بے دین لوگوں جو اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے کی وجہ کہلاتے مسلمان ہیں کہے گا واہ دیکھیے مولانا آپ نے مسئلہ حل کر دیا، یہی تو ہم چیختے آ رہے ہیں کہ اصل میں ہمیں پیدا کیا گیا انسانیت کی خدمت کے، کیا رکھا ہے نماز میں، کیا رکھا ہے روزے میں، کیا رکھا ہے دعاؤں میں، کیا رکھا ہے عبادتوں، کیا اس کے لیے فرشتے کافی نہیں؟ اللہ نے ہمیں انسانیت کے لیے پیدا کیا، اسپتال بنائیے، اسکول بنائیے، ویلفیئر کے کام کیجیے، بہت ساری این جی او، آج کل سے فیشن نکلا برگر فیملی کی ہر خاتون کھڑی ہوتی ہے ایک این جی او بناتی ہے اور ہم خدمت کر رہے. چنانچہ ایک فیشن کے طور پہ لفظ انسانیت آ گیا اور ہر جگہ اس سے مراد یہ لی جاتی کہ انسانیت کا مقصد ہے عبادتوں کی نفی. پھر دو چار شیر بھی پڑھ دیے جاتے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ صاحب کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان، کہ انسان کو تو صرف اسی لیے پیدا کیا اور دوسروں کی خدمت کر، رکوع اور سجدے کو فرشتے بھی کر سکتے، یہ دوسری بات کہ خدمت انسانیت بھی فرشتے کر سکتے تھے اور ہم سے اچھی کر سکتے، ہمیں تو ایک اسپتال بنانے میں مہینوں لگیں گے اور رات قائم کر کے جا سکتے، ہمیں تو ایک یتیم کی خدمت کرنے میں 10 سال لگیں گے اور رات و رات ایک یتیم کو عالم فاضل بنا سکتے. لیکن خیر جب آدمی کو نہیں ماننا ہے تو ایسی ہی دلیلیں لاتا. چنانچہ اگر آیت کا ترجمہ انہیں الفاظ میں کیا جائے جو آیت میں آئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر وہ شخص جو شریعت سے جان چھڑانا چاہتا وہ ایک مرتبہ کہے گا کہ دیکھیے ہماری بات ثابت ہو، ارے ان مسائل میں کیا رکھا ہے کہ داڑھی واجب ہے کہ واجب نہیں ہے, اور واجب ہے تو کتنی رکھنا, حجاب کس کے سامنے کرنا کرنا کہ نہیں کرنا ہے, سر چھپا کے آئے تو وہ بہتر ہوگی بال کھول کے. ارے یہ سب بیکار, اللہ نے پیدا کیا انسانیت کی خدمت کے لیے, جو انسانیت کی خدمت کر رہا وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے, بھلے نماز و روزہ نہ کرتا, اور خالی اپنی نماز و روزہ یہ تو آپ بوڑھوں کے لیے کرتے ہیں, اس کے لیے تو تھوڑے انسان کو پیدا کیا. پتا نہیں کافی ہاؤس میں بیٹھنے والے دانشوروں سے آپ کو کوئی واسطہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا, لیکن کیوں آپ سے تہتر وہ ہیں جنہوں نے کالج لائف کو دیکھا, تو وہاں بھی اس قسم کے بہت سارے گمراہ نوجوان یا اپنی نادانی میں یا کسی نے ان کو یہ چیزیں سکھا پڑھا کے بھیجا, ایسی باتیں کرتے رہے. چنانچہ اور ہاں اگرچہ بات مکمل ہو گئی تھی کہ اخرجت للناس, ہم نے انسانیت کے لیے پیدا کیا, مگر اللہ کو تو معلوم ہے نا ہمارا پیدا کرنے والا, بھلا ہماری خیالاتیوں کو نہ سمجھے, اسے پتا ہے کہ اگر میں نے بات یہاں پر فل اسٹاپ لگا کے مکمل کر دی تو میری بات کو اللہ کو معلوم ہے, میری اپنی بات کو بالکل بدل دیا جائے, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے الٹ ہو, الٹ ہوگا اور قرآن کے نام پہ ہو, الٹ ہوگا اور اللہ کے نام پہ ہو, کہ اگر کوئی نماز چھوڑے گا اور کہے گا دیکھیے قرآن میں آیت آئی ہے کہ ہمیں تو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا, ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں. چنانچہ آیت یہاں پہ مکمل ہو جاتی اور ہو گئی پیغام واضح, پھر بھی ذرا سی آیت مزید آگے بڑھی تاکہ کسی سوء استفادہ اور غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع نہ ملے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, ہم نے تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے, تم لوگوں کو واجبات کا حکم دیتے ہو اور حرام سے روکتے ہو, تاکہ انسانیت سے فوراً اسپتال نہ آ جائے ذہن, انسانیت سے وہ ساری چیزیں بھی اسلام کا حصہ, جو ذرا بھی دین کو جانتا ہے پتا وہ بھی اسلام کا حصہ, لیکن جو ان چیزوں کا نعرہ لگاتے ان کا اصل مقصد ہوتا ہے عبادتوں حرام اور حلال سے اپنی جان چھوڑانا, چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ کرو یہ نہ کرو, وہ بھی اسلام ہے یہ بھی اسلام, لیکن جو اصل مقصد ہمیں جو اصل پیغام دیا جا رہا وہ یہ کہ اصول دین میں قیامت اہم ترین اصل میں سے ایک, بلکہ سبھی اہم ترین ہے پانچ برابر, قیامت کا ماننے والا اس سے یہ کہا جائے کہ کسی مریض کو دو سال کی اچھی زندگی دے دو یہ بہتر, یا کسی کو لاکھوں سال کی اچھی زندگی دے دو, ہو سکتا ہے وہ پلٹ کے کہے کہ لاکھوں سال کی اچھی زندگی دینا بہتر, یہ سوچے بغیر کہ ہم اس کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, کچھ تو فوراً چونک جائیں گے کہ نہیں سوال میں کوئی نہ کوئی راز ہے, ہم کو پھنسایا جا رہا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی فوراً کہے, بلکہ یہ انسانیت والے کہتے بھی یہی کہ یہ کیا کہ آپ نے ہر ایک کو پچاس روپے مہینہ وظیفہ دے دیا, ایک بچے کی اسکالرشپ آ گئی ہو ساری اس کی زندگی بن گئی, تو اب اگر آپ نے ایک مریض کو دوا دے یقیناً سال دو سال اس کی زندگی آپ نے بڑھا دی پرولونگ کر دی, مثلاً کینسر کا مریض ہے ایک کا مریض, اور اگر ایک گناہگار کو آپ نے دین کے راستے پہ لگا دی ہم فیہا خالدون والی جہنم سے نکال کے اسے جنت میں لے آ, یہ بھی انسانیت کی خدمت, وہ بھی انسانیت کی خدمت, لیکن وہی کہ جو آدمی سوچتا ہے زیادہ فائدہ اس میں, مانیں گے کبھی اور ہرگز بھی نہیں مانیں گے, تو قرآن یہ میرا اصل مقصد کس وقت ان کو منوانا نہیں بلکہ اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا, کہ کبھی کبھار ایک ایسا لفظ آتا ہے جس پر فل اسٹاپ آ جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وضاحت نہ کریں مبہم رکھیں سمجھنے والے کو زیادہ لطف آتا, مگر قرآن کو پتا ہے کہ کون لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بنی اسرائیل کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن اپنی فطرت میں بنی اسرائیل سے کم نہیں, ان کے اوپر بھی اگر گائے واجب ہوتی تو اسی طرح یہ گائے کے کنوارے ہونا اور بیوہ ہونے پہ بحث شروع کر دیتے, بھلے چاہے عام زندگی میں مذاق اڑا, تو قرآن نے وہاں آیت مکمل نہیں کی, آگے اتنی وضاحت کر کہ اب کوئی قرآن کی آیت کو توڑ مڑوڑ کے غلط راستے پہ نہ جائے, جسے جانا ہے وہ جائے لیکن قرآن کو استعمال کر کے گناہ نہ کرے, تقریباً یہی مفہوم مجھے زیارت اربعین کے اس جملے کا لگ رہا جو ہماری آج کی تقریر یا درس کو عنوان بنا, کہ بندگان خدا کو جہالت سے نکالنا یہ تھا مقصد حسین, لیکن وہی بات کہ اگر یہاں سے فل اسٹاپ آ جاتا اور آ جاتا تو بڑا اچھا رہتا, یعنی ہم جیسوں کے لیے آج جیسوں کے لیے پورا لطف ہے, بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ مقصد کیا, لیکن ایسے لوگ بھی تو تھے نا جو اسی جملے سے فائدہ اٹھاتے اور کہتے کہ دیکھیے مولانا یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ اصل خدمت یہ ہے کہ قوم کو جہالت سے نکالیے, اسکول کھولیے, کالج کھولیے, یونیورسٹی کھولیے, بی اے کرائیے, ایم اے کرائیے, لوگوں کو اچھے جو فیلڈ ہے اس کے اندر مہارت پیدا کرائیے, یعنی حسین سرملا میں اس لیے قربان ہوئے کہ لڑکی میٹرک کرے اور انٹر کرے, کسی اور انداز سے صحیح لیکن بات یہی کہی جاتی, آج کل ویسے بھی بڑا غلغلہ کہ قوم کی تعلیمی حالت بہتر بنا اور تعلیمی حالت بہتر بنا,
اور اس سے مرادی یہی ہے کہ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ایم بی اے کراؤ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کراؤ، توضیح پڑھاؤ، منہاج پڑھاؤ، یہ تو کسی کے ذہن میں ہی نہیں، بلکہ اگر ان کے سامنے کہیے تو آنسو کہیں گے، منہ پھیر لیں گے کہ ہم کیا کتنا بڑا قوم کا مشن لے کے کھڑے ہوئے اور آپ نے تو ستیہ ناش مار دیا توضیح کہہ کر. لیکن یہ غلط فہمی جہاں پیدا نہ ہو، ویسے گنجائش تو نہیں ہے لیکن پیدا ہو سکتی، لیکن سن قضا عبادت کا من الجہاد. اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین کا جہاد یہ تھا کہ لوگوں کو بندگان خدا، خالی مومن بھی نہیں کہا، خالی شیعہ بھی نہیں کہا، عبادت کا جو تیرے بچے ہیں ان کو جہالت اور گمراہی سے نکالا ہے، جہالت سے نکالا ہے. لیکن فوراً کے سوال کے جہالت سے مراد کیا؟ دیکھیے جو بات میں نے بظاہر تھوڑا مذاق کے انداز میں کہی وہ سیریس. بہت ساری ایسی حدیثیں پیغمبر جس میں علم کو طلب کرنا واجب قرار دیا گیا ہے چاہے دین بھی چلے جائے، اس سے لوگ ابھی تک یہ نتیجہ نکالتے کہ اس سے مراد ڈاکٹری کا علم ہے یا انجینئرنگ کا علم ہے یا اکاؤنٹنسی کا علم ہے یا ہر وہ علم جو دنیا میں کام آ رہا ہے. وہ علم واجب ہے، علم فریضہ ہے، ہر مومن مومنہ کو حاصل کرنا. وہ ساری حدیث ہمیں معلوم ہے کہ کون سا علم مراد. لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سنجیدہ طریقے سے ان کو دنیاوی علوم کی جانب دے جاتے ہیں اور اس میں اتنا بھی نہیں کہتے کہ اس سے مراد یہ علم بھی ہے، وہ تو ہے یہ بھی نہیں، خالی یہی علم. تو یہاں پر جہالت سے نہ جاتے ہو. جہالت کون سی جہالت؟ اسکول میں نہ پڑھنے والی جہالت، کالج میں نہ، وہ سب ضروری چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ میں چیزوں سے لوگوں کو ہٹانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ جو بات آ رہی ہے جہالت آگے آ گیا بل ہے رفیظ بلال واؤ کا ترجمہ کرے یعنی جہالت سے بچانا. یعنی کون سی جہالت؟ الحیرت الضلالۃ، گمراہی کی جو انسان کی حیرت و پریشانی ہوتی. کون سی جہالت؟ جو آدمی کو گمراہ کرتی. جہالت کی دو قسم، ایک وہ جہالت ہے جو دنیا میں آپ کو کئی فوائد سے محروم کرتی، ایک جہالت جس کے لیے ضلالت کا لفظ آیا دعات کے ساتھ، گمراہی، قدم پھسل جانا، راہ حق سے ہٹ جانا. حسین کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ بندگان خدا بے شک میٹرک نہ کریں، انٹر نہ کریں، مڈل پاس نہ کریں، ان کا نام پڑھے لکھوں میں شامل نہ ہو، لیکن گمراہی سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں. اور وہ ایم اے بی ایس سی جو کچھ بھی ہو، اگر اس کے بعد گمراہی کا خاتمہ نہیں تو اس کو اسلام نے جاہل کہا. وہ حدیث یہ شاید میں نے بڑے امام باڑے میں پڑھی، یہ ساری باتیں تو نہیں پڑھی، لیکن وہ حدیث جو معصوم سے پوچھا گیا مولا دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا کون تھا، تو یہی تو جواب دیا نا، جو زمین و آسمان کی ہر بات بتا دے لیکن یہ نہ بتا سکے کہ حلال خدا کیا ہے اور حرام خدا کیا. ہاں اگر حلال خدا اور حرام خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہو تو کیا کہنا ہو، لیکن اگر وہ سب جانتا اور یہ نہیں معلوم کہ حرام خدا کیا ہے اور حلال خدا کیا، تو معصوم نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹا اگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کرے. حسین یہ جہالت سے نکالنا چاہتے،
وہ جہالت ہے لوگوں کو گمراہی
ہمیشہ دین کی گمراہی میں استعمال ہوتا، یہ مقصد تھا امام مظلوم. اور جب تک اس مقصد امام کو ذہن میں نہ رکھا جائے، نہ ہفتہ امام ادا ہو سکتا ہے، نہ جشن کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے، نہ انسان یہ جملہ کہہ سکتا کہ فیا لے گنی گن تو محکم باخوز افاؤ گا شہدا کربلا تمہارے ساتھ ہوگا تو میں بھی یہی کامیابی حاصل کرتا. یہ مقصد ذہن میں ہو تو یہ جملہ کہا جا سکتا، فیا لے کاش کا ہوتا تو پتا تو چلے کہ کیوں ہوتا، وہ کیوں بیٹھے تو ہم کیوں کہہ رہے کہ کاش ہم ہوتے. وہ یہی ایک مشن، اور یہی وہ مشن جس کے بارے میں کہا جاتا کہ کل اور دن کربلا و کل یوم عاشورا. یہ مشن کے خاص 61 ہجری کی 10 محرم کربلا کے میدان میں ہونا ضروری نہیں. یہ مشن وہ ہے کہ جو ظہور امام تک بلکہ آگے بھی امام کے ظہور کے بعد حکومت امام کے قیام تک یہ مشن چل رہا. اور ہر وہ شخص جو حسین کو مانتا ہے آج بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے. لیکن افسوس یہی کہ جو نہیں جانتے، جو نہیں مانتے، جن کی توجہ نہیں، وہ تو اس میں جو کوتاہی کرے تو سختو کرے، لیکن جو جانتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جنہیں معلوم کہ ہمیں اس میں حصہ لینا ہے، وہ بھی اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. اور یہ تو بہت بڑا جملہ ہو گیا، اس کو خاص طبقے تک محدود کروں کر کے باقی کے لیے بھی پیغام ضمناً پہنچ رہا. ہم مثلا خصوصاً ہماری خواتین آج کل بڑا جوش ہوا، ہر چیز کا فیشن ہوتا ہے، کبھی دنیا دار بننا فیشن ہوتا ہے، کبھی دیدار بننا بھی فیشن ہوتا ہے، ایک فیشن آ جاتا ہے. اس میں مخلص بھی ہیں، اس میں صحیح نیت رکھنے والی بھی، لیکن ایک فیشن کا بھی اس کے اندر دخل ہو گیا. پچھلے اتوار کا درد، عورت کا جہاد، باقی یہاں سے اور وہاں سے ایک رقص پیدا ہو رہا عورت کا جہاد. لیکن جس طرح ہر جہاد کی ایک تربیت تو ضروری اور لازم ہوتی، اسی انداز اگر گزشتہ اتوار کی تقریر کو فل اسٹاپ لگا کے مکمل کر دیا جائے پھر وہی غلط فہمی ہوگی جو آج کل کہ ہر وہ کچھ پتا ہو کچھ نہ معلوم ہو معلومات ہو معلومات نہ ہو اس انداز کی تقریر سن کے ایک مرتبہ آدمی پلٹ کے میدان میں اتر آتی ہے کہ ہاں یہ تو ہم پر واجب یہ ہمارا بدر ہے یہ ہماری عہد ہے یہ ہماری خندق ہے یہ ہماری خیبر نہیں میں نے پچھلی دفعہ جو جملہ کہا تھا وضاحت کے ساتھ اسی کا اقتصاد آج ربط میں آنے کے بدر عہد خندق و خیبر بے شک مگر وہ ٹیکنیکل غلطیاں نہ ہونے پائیں ان میں سے ایک غلطی یہی جو آج ہماری خواتین کر رہی ہیں کہ بے سوچے اور سمجھے دین کی خدمت نہیں ہر آدمی کو اپنی لمیٹیشن معلوم ہونا چاہیے ہر آدمی کو اپنی استطاعت اور طاقت معلوم ہونا چاہیے اس کے مطابق اسے بوجھ اٹھانا جو دنیاوی محکموں میں ایک آسانی یہ ہوتی کہ کسی کو کوئی پوسٹ دینے سے پہلے اس کی کوالیفیکیشن کو چیک کیا جاتا دین چونکہ بظاہر آج کل یتیم ہے لاوارث ہے بغیر سرپرست کے گھر کے اس کا وارث بھی ہے اس کا سرپرست بھی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا اس کا باپ بھی ہے فرض ہے بس لیکن لوگ یہی سمجھ رہے ہیں تو صلاحیت ہو کہ نہ ہو طاقت ہو کہ نہ ہو مسئلہ جانتی ہو کہ نہ جانتی ہو وہ چیز ان کو سمجھ میں آئے کہ نہ بس کوئی نہ کچھ کام کرنا یہ وہی غلطی جو کربلا کے میدان دیکھیں یہ غلطی کبھی جان بوجھ کر ہوتی ہے کبھی جذبات میں ہوتی کربلا کے میدان بعض خواتین جو بے خیمہ ایک چلی امام نے راستے سے ان کو پلٹا دی نہیں یہ آپ کے لیے نہیں کہ جائیے واپس جا کے خیمے میں بیٹھے جائیے ہمارے یہاں عورت کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنا ہے مگر اپنی طاقت نہیں میدان خندق میں بھی یہی تھا اس سے پہلے کے بھی کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں بہت سے لوگ جانے کو تیار آپ نے وہ واقعات کو سنے ہیں کہ سانپ سون گیا سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں یا قرآن کی اطلاع مگر کچھ ایسے واقعات بھی تھے کہ دوسرے جانے کو تیار ہے رسول لوگ تھے کہتے نہیں تم نہیں جاؤ گے آ نہیں جائے تو وہ بھی ایک چیز کہ اتنی صلاحیت اور اقتدار اب مثلا یہ تو ساری بات ہوئی ہے کام کی بات مثلا دیکھیے میرے پاس ایک پرچہ آیا مختصر سے اس پرچے کو میں پڑھتا ہوں اس کے بعد ہمیں اس کے حوالے سے مزید کچھ دیکھنا ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کارگر خواتین ذاکرات ممبر پہ بیٹھ کے غلط غلط مسئلے بیان کرتی ہیں مثال کے طور پر ایک ذاکرہ ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کہا کہ تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا علماء جو کہتے ہیں تو ان کو کہنے دو ویسے اسٹائل اس کا ہے کہ علماء جو بکتے ہیں تو بکرے دو لیکن شاید مقصد یہی تھا لفظ یہ ہے کہ علماء جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو خود اپنی عقلوں سے بھی تو کام لو پھر اس ذاکرہ عورتوں کے متعلق کچھ غلط غلط مسئلے بیان کیے جو میں بھر بھی نہیں سکتی کسی خاتون کا پرچہ لگ رہا اس کے علاوہ انہوں نے نماز شب کے لیے کہا کہ دیکھیے اس میں بھی ہمارے علماء ڈنڈی مار جاتے یعنی اس میں بھی غلطیاں کرتے پھرتے پھر عورتوں سے نماز اور روزہ منع لیکن عورتوں پہ نماز جب عورتوں پہ نماز اور روزہ منع تو ان دنوں کے روزے کی قضا نہیں کرنا چاہیے اور اگر روزے کی قضا کروائی جاتی تو نمازیں بھی قضا کر کے پڑھنا چاہیے اور ان دنوں نظر و نیاز نہیں ہونا کرنا چاہیے نہ کھانا چاہیے اور اس کے بعد مزید انہوں نے کچھ اور لکھا ہے لیکن یہ لفظ کم سے کم چار دفعہ اس پرچے میں آیا ہے یہ ہمارا کھارا در یہ ہمارا کھارا در یہ ہمارا کھارا در اور پھر فرماتی کہ یہ بدل دیا بلکہ یہ پورے کھارا گھر کا مسئلہ اور اس کے بعد کچھ اور گزارشات خاص مجھ سے تھی لیکن بہرحال یہ آپ کا کھارا گھر اس میں لکھا ہوا یہ آپ کا کھارا گھر ہے اور پورا کھارا گھر کہ جہاں کی یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اس انداز سے ممبر پہ بیٹھ کے یہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ شعبان کا جو درس ہوا یعنی تین شعبان اس میں ہمارا موضوع تھا دنیا کا کھلے سراغ یہ لوگ حیرت کے ساتھ سوچتے ہیں کہ قیامت کے پل سراط سے کیسے چلیں ارے چل رہے تمہارے نیچے پل سراط اس وقت تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو چنانچہ وہی ہو رہا ہے جو تم وہاں کے بارے میں سوچ رہے ہو وہاں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو کہ ہم تو گر جائیں گے یہاں گر بھی رہے اور اس میں جو وضاحت آئی یہ ہو گیا ہمارا موجودہ معاشرہ کہ یہ لوگ بالکل اس سرے پر ہیں اور یہ لوگ اس سرے پر یا یہ حالت کہ جہاں سیدھے سیدھے واضح واضح ایسے مسئلے جس پر امام معصوم نے اپنے زمانے کے گمراہ لوگوں سے کھلم کھلم مناظرہ کیا مثلاً یہ نماز اور روزے کے قضا نجاست کے دنوں میں کیوں نہیں ہونی چاہیے جس پر امام کا مناظرہ بالکل کھلم کھلا اور ہر ایک کو معلوم ہے جو ذرا بھی تاریخ اسلام جانتا پڑھی بھی نہ سب ہی ہر ایک کو معلوم تو ایک طرف سے اتنی گمراہی مسائل سے نہ دوسری جانے اب اعتدال نہیں دوسری جانے وہ حالت کہ آپ کے اسی علاقے میں یا اس کے جیسے علاقے میں 15-15-16 سال کی بچیاں نکلتی ایک کہیں سے مسئلہ پڑا اور اس کے بعد دعوی سلونی ہوتا. آج ہی ہمارے پاس ہم آپ کو ہر مسئلے کا حل بتائیں. یہ وہی بدر, یہ وہی عہد, یہ وہی خندق, جہاں کبھی ہمارے ابن عبدالود آ رہا ہے, جہاں کبھی مرحب 40 دن لشکر اسلام کو فرار اختیار کروا رہا, جہاں ایک آدمی کی غلطی سے 70 مسلمان ایک دن میں مارے جا رہے, جو پوری تاریخ کے کسی قصبے میں کبھی نہ ہو سکا. پیغمبر کی زندگی سب کی خیر. تو خلاصہ یہ افراد یا وہ تفریح یا اتنا جو اور یا اتنا زیادہ اس سے بے خبری اور ناواقفی ہے. اور یہ جو کچھ مجھے کہنا تھا پورا تو نہیں کہہ سکا, لیکن آج کیونکہ مجھے 1.25 گھنٹے میں تقریر مکمل کرنا ہے, اس لیے یہاں پہ روکتا ہوں. اور پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ حضرات کی بھی, جہاں جہاں جس جگہ بیٹھتے, خاص طور پر یہ جو ایک عادت ڈلوائی جا رہی ہے کہ ہر لڑکی کو مقرر اور ذاکر بنایا جا رہا, اس کے اتنے نقصانات, اس کے اندر بہترین پالیسی وہ ایران والی, کیونکہ حوضے کی زیر سرپرستی اصلی اور جینئن حوضے کی, کہ جس کو اتنا ثواب کا شوق ہے خالی مسائل پڑھے اور گزارا, یا بہت احتیاط کرنا ہے تو کسی کتاب سے پڑھے اور گزارا. مگر یہ جو کہا جا رہا ہے سب مجرم, اور اس کے جتنے نقصانات آگے, بھائی باپ شوہر اولاد سب کو اس کے اندر اپنا فریضہ ادا کرنا ہے کہ اس چیز کو روکنا. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ مثلا ہمارے یہاں بعض ایسی ذاکرات ہیں جو اپنے آپ کو بہت سیریس سمجھتی ہیں, کیونکہ یہ اسی 7 دن کا ایک بڑا ایشو آپ تک نہیں پہنچا لیکن مجھ تک پہنچتا ہے, جس کی بنا پہ میرے موضوعات بدل جاتے ہیں. کبھی اعلان کچھ ہوتا ہے, موضوع بدل جاتا. اس گزشتہ ہفتے میں بہت بڑا ایشو بنا اور پہ در پہ گفتگو کے بعد بنا. میں تو وقتاً امکان یہی کوشش کرتا ہوں جو میں نے منگل کو کہا کہ کھاراگر اور گلجر بازار والوں کے مسئلوں کو جواب ہی نہیں دینا. اس اعتبار سے کہ یہ شکایت ہے کہ جب ہمارے ہمزبان لوگ موجود ہیں تو کوئی دوسرا آگے کیوں بتاتا. میں نے منگل کو جو عرض کیا تھا نا, اکثر امکان یہ کوشش ہوتی, لیکن دھوکہ کھا گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سلجر بازار کے صاحب. بعض لوگ اپنے انداز سے اپنے لہجے سے پہچانے نہیں جاتے. جو نے آج ایک مسئلہ بتا دیا اور کیا بتایا, ایک ہفتے میری مصیبت ہے, جبکہ یہ ایک ہفتہ خاصا مصروفیت کا ہفتہ. اور وہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اچھا یہ جو اتنا ایشو بن گیا, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ بہرحال اس میں کئی خواتین کے روزے, پورے پورے مہینے کے روزے غلط ہو رہے بقول صاحب کہ جن کی اپنی بیوی کا مسئلہ ہے, چنانچہ یہ پہ در پہ باقی. اب اس سے مسئلہ پوچھا گیا اور اس کے بعد سے یہ مسئلہ جا کے کسی بہت ہی اپنے آپ کو سینئر سمجھنے والی خاتون ذاکرہ کو بتا دیا, اور بہت ہی سینئر سمجھنے والے کسی مرد کو جو مسائل کو بڑی اتھارٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا کہتے ہوں گے, ان کو بتا دیا. انہوں نے کہا بالکل غلط, ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب وہ پھر ہمارے پاس ہے, ہم نے ان سے کہہ دیا جس پہ بھروسہ ہے اس پہ آپ عمل کیجیے. نہیں نہیں, یہ تو بہت ضروری ہے اور سارے روزے غلط ہو رہے ہیں, قضا کرنا ہے, اور ابھی تو ہم امام خمینی کی تقریب میں ہیں تو شعبان کے اندر اندر قضا کرنا, کیونکہ امام خمینی کا ایک نظریہ تھا اگرچہ بنا بر احتیاط تھا کہ روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے کر دینا ضروری, ورنہ خالی فدیہ نہیں دینا ہے, گناہ بھی ہوگا. چنانچہ پھر آئے, پھر مسئلہ بتایا, پھر جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری جو خاتون ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا. وہ پھر ان سے پوچھ کے آئیں, اس کے اندر اتنی لمبی بات ہو گئی کہ ایک ایشو بن گیا. اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ مجھے 2-3 علاقوں میں یہ مسئلہ کتاب کی مدد سے سمجھانا پڑا. نہ میرا مزاج ہے, نہ میرا انداز ہے, نہ کبھی میں اس چکر میں پڑتا ہوں. ماننا ہے مانے, نہ ماننا ہے نہ مانے, لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ایشو بن گیا کہ جس کے اندر بہت ساری سینئر خواتین بھی آ گئی, ذاکرات بھی آ گئی, اس سے مجھے اندازہ ہوا. چنانچہ بہت مختصر صحیح یہ مسئلہ بتا رہا ہوں بغیر کسی اور تفصیل میں گئے ہوئے کہ پھر کس قسم کے تبصرے ہوئے اور کامنٹس ہوئے اور کیا ہوا, اس کو ایک طرف رکھ لیں. اپنی جگہ یہ مسئلہ ہے اور واجبات کا مسئلہ. صرف اس لیے یہ مسئلہ لوگوں کو عجیب لگا کہ عام طور پہ اردو کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے, لیکن میں تو کئی دفعہ اس کو بتا چکا ہوں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ آیت اللہ روحانی کی جب تقریر شروع ہوئی تو خاص ایک درس میں آیا تھا, ہاں کہ ہاں سنیے آیت اللہ روحانی اس کو نہیں مانتے, باقی سب مانتے, یہاں تک کر کے یہ بات آئی. لیکن کسی وجہ سے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا. اور یہ مسئلہ مختصر بتا رہا ہوں, باتیں تو ابھی بہت ہیں, خاص علاقے کے خاص لوگوں کے مسئلے کی وجہ سے سب کا وقت ضائع کیوں. لیکن ایک اور پہلو ڈش اینٹینا, سیٹلائٹ, کیبل ٹی وی, ریکارڈر, ٹی وی, یہ سب کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسئلہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تعداد کا مورد ابتلا مسئلہ, جاننا ان کے لیے بہتر. اور مسئلے میں جو کہ غسل انوالو,
اور غسل کے حوالے سے اس سال کے شروع کے دو تین درس ہوئے کہ وضو اور غسل کی غلطی کو جاہل مسئلہ کو بھی معاف نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن جب پتا چلے جتنی تاخیر سے پتا چلے گا اس کی نمازوں کا مسئلہ پکا چلا جائے گا, اس کی نمازوں کا اور کبھی کبھار روزوں کا. اس لیے بالکل ہی یہ اٹھ پٹھان مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کسی خاص واقعے سے متاثر ہو کے آپ نے یہ بات کیوں کر دی. اس مجمع میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کا یہ کہنا کہ مولانا آج کل اخلاقی کرپشن بھی بہت بڑھ گیا اور ہم اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ تو بہت چھوٹی ہے, خاصی بڑی دنیا اتنا بھی حجاب حجاب تو کوئی چیز نہیں, بہت آگے تک وہ بات پہنچاتے ہیں. مجھے اپنے درد کو سینسر نہیں کرانا ہے اس لیے وہ ساری باتیں تو ان کی نہیں بتا رہا مختصر. اس کے اندر باقی گناہ اپنی جگہ پر, وہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں, مگر پھر اس کے اندر کچھ غسل کے جنابت کے مسئلے بھی انوالو ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر سبب بن کہ آج مختصر صحیح ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ پھر مبذول کروں. پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ 606 درد کم سے کم 3 دفعہ یہ بات آ چکی. 3 دفعہ بہت کم لگ رہا ہے 606 کے اندر, لیکن کیا کیا جائے, 606 درس میں غسل کے مسئلے تو صرف ایک ہی دفعہ ہے, وہ کوئی 1980-81 میں جب توضیح چل رہی, اس کے بعد سے تو اب تک ہم ترتیب بنانے سے قادر نہیں ہوئے. انشاءاللہ ماہ شوال 2 درس اور ہمارے ہیں, پھر 15 فروری سے جو سلسلہ شروع ہوگا تعیام اعظم, اس میں کوشش پوری پوری ہے. بلکہ میں بہت سیریس ہوں کہ شاید کوئی منت منت بھی مان لوں تاکہ شرم بھی پابند ہو جاؤں کہ اپنے سلسلے کو ترتیب پر لاؤں. تو کم از کم 3 دفعہ آیا, اس لیے لفظ پھر کہہ رہا ہوں, لیکن ایک جملہ غیر حاضر مجمع سے کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک جملہ سے, کیونکہ مجھے پتا چلا اس جملے کے اندر کہیں کوئی دوسری خرابی پیدا نہ ہو. مجھے پتا چلا کہ بعض خواتین ذاکرات یہ تقریر سن کر جو مسئلہ اس میں آتا ہے اسی طرح جا کے مجمع میں بیان کر دیتی. میں نے بار بار کہا کہ ہر مسئلے کے ساتھ کچھ اور وضاحتیں ہوتی, جو بیان کرنے والے کے ذہن میں ہو تو وہ مسئلہ بالکل ٹھیک بیان کر سکتا, ورنہ اگر ریکارڈڈ بھی مسئلہ ہو تو بھی خصوصاً نیا, اس سے متعلق کا کوئی سوال بھی پوچھا گیا اور وہ معلومات میں نہیں ہے تو گڑبڑ ہو جائے. اگر کوئی خاتون ذاکرات کراچی میں رہتی تو یہ مسئلے سن کر آگے اس کو بیان کرنا چاہتی ہے تو قطعاً غلط. جو میرا مقصد ہے وہ بھی یہ کہ یہ پتا چلے کہ یہ ایک مسئلہ ہے تاکہ پھر جس خاتون کو پوچھنا براہ راست یا شوہر کے ذریعے سے کسی عالم سے پوچھوائے تفصیلات کے تحت, صرف یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ ایسا ایک مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ بیان ہو. یہ احتیاطاً میں نے جملہ کہا, اب آئیے اصل مسئلے, کیونکہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے عالم فاضل قسم کے لوگ بھی آئے اور بہت بڑی بڑی ٹاپ موسٹ ذاکرہ بہت صاف پاکیزہ ٹائپ کی, اس اعتبار سے مجھے اتنی احتیاط کرنا پڑی کہ اس کو موضوع بنانا پڑا, جب ایسے مسائل کو میں بغیر پیشگی اعلان کے موضوع نہیں بناتا. پیشگی اعلان یہ ہوتا ہے کہ بچے نہ آئے, چھوٹے لوگ نہ آئے, لیکن مختصر وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت پر اس نے جنابت کتنے طریقوں سے واجب ہو سکتا ہے. مرد سے 2 طریقے سے واجب ہوتا ہے, ایک تو ہر ایک کو معلوم شادی شدہ افراد پر, اور دوسرا یہ ہے کہ اختلاف. خیر یہ مسئلہ تو واجبات کا ہے, باپ اپنے بیٹے کو سکھائے گا اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو سکھائے گا, دوسرا اختلاف. بحث یہ آتی ہے فقہائے کرام کے اندر کہ کیا خواتین پر بھی یہی 2 طریقے ہیں. ہمارے یہاں 2 نظر ہیں, ایک یہ ہے کہ المرأۃ تختلف کالرجل والقول بعدم اختلافهن ضعیف. یہ وہ جملہ ہے جو صاحب قربا نے استعمال کیا, اور پھر آغا محسن حکیم ہو کہ آغا خوئی ہو کہ امام خمینی ہو کہ آغا گلفائے گانی ہو کہ آغا عراقی ہو کہ آغا سیستانی ہو, سب نے اسی کو مانا. عورت بھی مرد کی طرح احترام میں مبتلا ہو سکتی, اور بل قول ہو کہ عدم احترام ہن وہی ہو, اور یہ قول کہ ان میں احترام نہیں وقت وہی شادی شدہ زندگی کی وجہ سے غسل واجب ہو, یہ قول ضعیف. اس میں ایک آغا روحانی کا نظریہ الگ تھا, وہ فرماتے تھے کہ جس کو ضعیف کہا ہے میرے نزدیک یہی صحیح, اور عورتوں کے لیے غسل واجب ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں. لیکن ایک ان کو چھوڑ کر یہ سب کی بات آپ نے سن, آغا سیستانی نے صرف اتنی سی بات کہی کہ ہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت کے جسم سے منی خارج ہوتی, لیکن بہرحال
جو رطوبت آتی ہے اس کا حکم وہی ہے کہ جو منی کا ہے یعنی غسل جنابت واجب. دیکھیے بہت سنجیدہ گفتگو ہے, مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ بعض ایسے عمر والے ہیں کہ یہ تفصیل آ جائے, مگر یہاں تک کی جو بات تھی کیونکہ یہ تو ہر بچے کو سیکھنا ہے اس لیے چھٹی اس سے آگے میں بہت اپنے آپ کو روک روک کے بیان کر رہا تاکہ مسئلہ خجالت کا بھی نہ ہو اور جو غلط فہمی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا اب اس کی بنا پر بعض افراد کا مسئلہ یہ خصوصاً نئے شادی شدہ افراد کہ ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں گے, لیکن جو کہ توضیح وغیرہ میں لکھا کہ اس سے بچ کر باقی لذت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بس مرد اپنی جگہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسچارج ہونے سے روکے رکھا اس لیے کوئی حرج نہیں. یہ ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ساتھ میں سامنے خاتون پہ بھی کوئی ذمہ داری. میں بالکل تفصیل میں نہیں جا رہا, اتنے جملے بھی بادل ناخواستہ کہہ رہا ہوں, لیکن اب اس کے بعد جو مجھے بات کرنا اس کے لیے ایک جملہ یہ کہوں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں اور یہ مسئلے ان مراجے کے حوالے سے بتا رہا ہوں تو سوال یہ ہے کہ اس کو وہ تو مان لیں گے جو پہلے بھی مانتے ہیں, جو نہیں مان رہے اور نہ ماننے والوں کا اپنا ایک بڑا حلقہ ہے خصوصاً خواتین اور بچیوں میں, تو وہ ان کے لیے مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ وہ آخر کیسے سمجھائے گا. یہ ہمارا وظیفہ شرعی بھی نہیں ہے, نہ ماننے والے کو تو رسول بھی نہیں سمجھا سکتے چھوڑ دیتے, لیکن فقط یہ کہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ مسئلہ ہے. اب کیا کہا جائے, میں نے عروۃ الوثقی کا حوالہ دیا, وہ کتنے لوگ سمجھ سکیں گے؟ تو ایک اردو کتاب میں ذرا یعنی اس کے اندر سوال و جواب کی وجہ کچھ ایسے مسئلے آ گئے جو توحید میں نہیں. اب جو میں مسئلے پڑھ رہا ہوں جس کے لیے ایک بات کیا ہے, سوائے آیت اللہ روحانی باقی تمام ان مراجع کے یہی مسئلے بظاہر آغائے خامنائی کے جوابات, لیکن یہی آغائے خوئی کے جوابات, یہی امام خمینی کے جوابات, یہی آغائے گلپائیگانی, یہی آغائے اراکی, یہی آغائے سیزدہ, جو اس قسم کے استفاد میں پڑھتا ہوں وہاں پہ جو اختلاف ہوتا میں بتا دیتا ہوں کہ جواب یہ ہے, لیکن فلاں یہ سب کے ایک ہی جواب ہے. یہ کتاب کا سبب بہتر خاص طور پر ان افراد کے لیے کہ جو اپنے گھر کی خواتین کو مسئلہ بتانا نہیں چاہتے, تو تحریری صورت میں کہ کتاب میں سبب 65, بچہ پوچھے گا 65 کسے کہتے ہیں, 65 کہتے ہیں 65 کو. اس صفحے کے اوپر تین سوال ہیں, سوال نمبر 181, 182, 183 اور 184, 181, 182, 183, 184. اگر یہ سوال بھی اس انداز سے پڑھنا مشکل ہو رہا, میرا ذہن نہیں گیا تھا, میں تو صرف اسی بیٹھا کے مسئلے اس کے اندر ہیں. بہرحال دیکھیے مسئلہ شریف کو اسی انداز سے پڑھنا, تھوڑا تھوڑا الفاظ بدل دوں گا, باقی اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو خرید لیجیے, ہے تو اس کا 65 چیک کر لیجیے. فرماتے ہیں کہ عورتوں کے احتلام کے مسئلے کو بتائیے کہ ان پر غسل کب واجب, اور جو رطوبت خوشبیلی کے وقت خارج ہوتی ہے, کچھ کچھ لفظ بدل رہا ہوں, کیا اس سے ان پر غسل واجب چاہے اس میں کسی قسم کی لذت محسوس نہ ہو. فرماتے ہیں کہ اگر جاگنے کے بعد عورت اپنے لباس پر منی کے آثار دیکھے تو اس پر غسل واجب, لیکن خوش فیری سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ منی کے حکم میں نہیں, سوائے اس کے کہ عورت کو لذت بھی حاصل ہو جائے اور اس کا بدن سست ہو جائے. ایک مثلا فرماتے ہیں کہ جذبات انگیز ناول وغیرہ پڑھ لیں, لڑکیوں پہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے کیا غسل واجب ہوتا, جواب دیتے ہیں اور اگر واجب ہوتا ہے تو کون سا. فرماتے ہیں جذبات بھڑکانے والی کتابوں کا پڑھنا جائز نہیں, لیکن مہاراج کی صورت میں منی خارج ہوگی تو غسل واجب اور غسل جنابت واجب. اب آئیے اس کا آخری, اور میں نے خاصا اس کو مختصر کر دیا ہے, پھر بھی کچھ الفاظ مجھے خود بھی پتے لگ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو شہوت کے ساتھ رطوبت نکلنے کا احساس ہو کیا اس پر غسل واجب, جواب یہ ہے کہ عورت کو منی خارج ہونے کا علم ہو تو غسل واجب, اسی طرح اگر مشکوک رطوبت بھی جو اس پورے بحث کا سب سے اہم جملہ مشکوک رطوبت نکلے یعنی پتہ نہ چلے کہ یہ منی ہے کہ نہیں لیکن شہوت کے ساتھ ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو منی کا. اچھا یہ وہ مسئلہ ہے ختم بات جو مجھے بات کرنا تھی وہ ختم ہو گئی لیکن اس کے حوالے سے ایک آدھ مسئلہ میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے بتا دوں. مردوں کا مسئلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نہ تو حد سے زیادہ احتیاط چاہتا اور نہ ہی لاپرواہی. یہ دونوں چیزیں مزاج اسلامی کے خلاف. چنانچہ آج کی ہماری تقریر میں اشارہ تھا کہ کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی ادھر جاتا ہے یا ادھر. پل اعتراض کی جو خرابی ہے وہ یہی دنیاوی پل اعتراض کہ کم علمی کی بنا پہ افراد شریعت کے بارے میں دو قسم کی کیفیتوں میں مبتلا ہو. یا تو وہ جو بالکل لاپرواہ کوئی خیال ہی نہیں کہ وضو ہے کہ غسل ہے کہ ٹوٹا کہ صحیح ہے اور کچھ یہ ہے کہ ان مسائل سے گھبرا جاتا ہے اور ان میں وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ حساس بن جاتے ہیں جو اس بیماری کو جنم دیتی ہے جس کا نام ہے وسواس. بڑی خطرناک بیماری ایڈس کی طرح سے کینسر کی طرح سے یہ بھی ایک خطرناک بیماری. فرق یہ ہے کہ یہ ایڈس اور کینسر جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں وہ روحانی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ حد سے زیادہ احتیاط کا نتیجہ. چنانچہ ایک مسئلہ اب خواتین کو ذہن سے نکال دیجیے مردوں اگرچہ یہی مسائل سے ہیں نہیں خواتین کے لیے بھی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کا ماحول ناول میگزین ڈائجسٹ فلمیں اور یہ سارے اس کے ساتھ دوسرے جو خرافات جو صحیح گھرانے ہیں محتاط گھرانے ہیں جہاں پہ والدین بھی اس کا خیال کرتے ان کی بات چھوڑ کر لیکن جہاں یہ سب نہیں وہ ایک گناہ اگر ہو رہا ہے وہ تو ہے اس کے ساتھ یہ عبادتیں ان کی غلط نہ ہوں. کیونکہ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں پھر دوہرا دوں کہ ہمارا معاشرہ ابھی کفر بھوا بھی نہیں ہے اور عادل معاشرہ بھی نہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بے دین ہو ایسا بھی نہیں کہ سب دیندار. جو بیچ بیچ کا معاشرہ چل رہا وہ حرام پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ادھر حرام ڈائجس بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں. تو وہ گناہ اپنی جگہ ہے کہ عبادت غلط نہ ہو. اس کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں انسانی میں مرد اس کے جسم سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں ان کی بانس میں کئی دفعہ کا مسئلہ دوہرا نہیں رہا. صرف اس کے مزید تشریح پیشاب نجس اور جس سے وضو واجب ہے اور منی نجس ہے اور اس سے غسل واجب. باقی جو رطوبتیں ہیں وہ سب بالکل پاک ہیں. نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ غسل ٹوٹتا ہے نہ کپڑے نجس ہوتے ہیں نہ جسم نجس ہوگا. اچھا ایک مسئلہ یہ کہ جس رطوبت کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ پیشاب یا منی ہو گیا یقین بس ہے چیز ماننا پڑے اور اگر الٹا یقین ہو گیا کہ یہ نہیں ہے ہندوؤں میں سے نہیں تو بس ٹھیک ہے اس کو ماننا پڑے گا. یقین ہو گیا کہ پیشاب ہے تو چاہے سبرا بھی کیا ہو سارے طریقے اس کو ماننا پڑے. یقین ہو گیا کہ منی ہے چاہے کوئی اس میں نشانی نہ ہو وہ ہے بوتل بازی. اسی طرح الٹا یقین کہ ایک آدمی نے سبرا کچھ نہیں کیا پیشاب کر کے پانی ڈال کے باہر نکلا کچھ قطرے نکلے مچھو لیکن اسے شک نہیں اسے یقین ہے کہ یہ پیشاب نہیں یقین ہے اسے تو ٹھیک ہے وہ پیشاب نہیں مانے گئے. عام آدمی کا ایسا مسئلہ نہیں. عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ استبرا کیے بغیر اگر باہر آ اور مچھو قطرے نکلے تو اس کو پیشاب ہاں جس کے بارے میں پتا نہ ہو پیشاب ہاں. لیکن اگر کوئی یہ کہے یہ اسے کہنا نہیں اس کے خدا کا مسئلہ اسے یقین ہے اس کے دل کو 100% یا 99% یعنی اطمینان کہ یہ پیشاب نہیں اس کے لیے پاس. یہی مسئلہ ہے کہ رطوبت تمام تر شرائط کے ساتھ بھی اسے یقین کامل ہے کہ مریض نہیں وہ بالکل پاس. لیکن اس انداز کا یقین کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. لاپرواہی نہیں یقین لاپرواہی کے معنی چھوڑو مت توجہ دو کہیں پھنس نہ جاؤ یہ نہیں کہہ رہے گا کہ آپ مریض دے پاؤ گے یقین ہو. لیکن زیادہ تر لوگوں کا بیچ کا مسئلہ ہے اور وہ بیچ کا مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کیا اور اس کے بعد کچھ دیر بعد کچھ قطرے شک ہونے لگا یہ وہی پیشاب لگا. کسی طرف کا یقین نہیں ہو رہا نہ پیشاب ہونے کا یقین ہے نہ پیشاب نہ ہونے شک. اس میں پھر کہا کہ اگر استبرا کر کے باہر آئے تھے تو مشکوک قطرے کو پاک مان بغیر استبرا کے آئے تھے تو مشکوک قطرے کو نجس مان. یہ مرد کے لیے ہوگا. استبرا کیا تھا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مشکو 50-50 جس میں چاہیے وہ پاس، اور استبرا نہیں کیا تھا تو 50-50 والی رسوبت نجس، مگر پڑتے عورت کے لیے سہولت، عورت کے لیے استبرا نہیں ہے. چنانچہ اگر پیشاب کے بعد ایسے خطرے نکلے کہ اس کے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ پیشاب یقین تو وہ پیشاب، مشکوک خطرے نکلے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ کیا، بغیر استبرا کے عورت ان خطروں کو پاک سمجھے اور کسی قسم کی اس کے اندر کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں. یہاں پر عورت کے لیے سہولت، جو فائدہ مرد کو استبرا سے ملتا ہے ورنہ نہیں ملے، وہ عورت کو بغیر استبرا کے ملے لیکن مشکوک خطرے. اب دوسرا مسئلہ ہے اسی طریقے سے منی خارج ہونے کا مسئلہ، دو صورتیں تو بتا دی کہ کوئی رسوبت نکلی، کوئی اس میں نشانی نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ منی، ہمیں یقین، البتہ وسواسی نہیں، وسواسی کو یقین بھی ہو تو اپنے یقین کو پھینک، عام آدمی نارمل ہے، یقین ہے کہ یہ منی ہے تو بغیر کسی نشانی کے ماننا اور غسل کرنا. ایک رسوبت نکلی 100% یقین ہے کہ منی نہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں پھر بھی تم پاؤ، لیکن بیچ کا مطلب ایک مشکوک رسوبت نکلی، پتا نہیں یہ منی ہے، پتا نہیں وزی ہے، وزی ہے کیا، تو پھر مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس میں 3 نشانیاں ہیں تو منی مانو، شہوت سے نکلے یعنی اس کے نکلنے سے پہلے انسان کے خیالات رسد والے ہوں، اچھل کے نکلے اور جسم سوچ پڑ جائے، تو یہ منی مشکوک کے بارے میں جس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، ورنہ یہ منی نہیں. یہ یہی مسئلہ یہاں پہ عورت کا، ایک رسوبت نکلی شک ہے کہ یہ کیا. دیکھیے اکثر عورتوں کو یقین ہوتا ہے کہ منی نہیں ہے لیکن جہالت کی وجہ سے، ان کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ عورتوں میں بھی یہ کیفیت، اب یہ مسئلہ پتا چل گیا، اب آج بات کا مسئلہ شک ہوا کہ رسوبت کیا ہے. اگر 3 نشانیاں ہیں تو غسل جنابت واجب، بعض علماء اس میں سے اچھلنے کی نشانی کو واجب نہیں سمجھتے، جیسے آغائے گلپائدانی، آغائے عراقی اور آغائے سیستان، لیکن آغائے کوئی اور خنری کے نزدیک اچھلنا بھی شرط ہے. میں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، بات کو اتنا مبہم بھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں. تو مشکوک رسوبت عورت کی حکم میں آئے، چنا خالی کرتا نا، یا جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں رمضان میں بھی شوہر اپنا مسئلہ سمجھ کر کہ مجھے اپنے بارے میں یقین ہے کہ میں اس منزل استمنا تک نہیں پہنچوں، اب وہ خوش بیری کر رہا ہے وہی لفظ دوہرا دوں جو اس کتاب کا، تو اس کی جو رسوبت سے نکلی وہ تو بات، لیکن خاتون نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر مسئلہ آ گیا بلکہ اس کی وجہ سے ان کے روزے بھی ٹوٹ گئے، یہ مسئلے سے روزے ٹوٹ گئے. کفارے سے بچے، کفارے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ توڑنے والی ایسی چیز انجام دے جس کے بارے میں اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا، معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، تو اس میں خالی روزے رکھنا پڑے گی کفارے. اچھا یہ اتنا ہی مسئلہ مجھے بتانا تھا تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے. اس کے بعد اسی سے ربط دے ایک دوسرا مسئلہ بتانا، شاید پچھلے سال اس کے لیے دوسرے مسئلے کے لیے میں یہ کتاب لا چکا ہوں، مگر ایک بار پھر سن لیجئے کیونکہ یہ مسئلہ ماہ رمضان میں کچھ لوگوں کو پڑ جاتا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات جو تھی یہ تو ہو گئی، اب یہ کتاب کا حوالہ دے دیا، پھر بھی جو خواتین کی بات ماننا چاہتی ہیں ان کی بات مانے، جو دوسروں کی بات ماننا چاہتے، لیکن کتاب اس لیے میں نے بتائی کہ یہ نہ کہا جائے کہ جیسا مجھے چکرا ہے کہ جو مسئلہ پورے اسلام میں 1400 سال سے نہیں ہے کون صاحب اس کو نکال کے لے آئے، لیکن اس سے زیادہ اس مسئلے میں مجھے نہیں پڑھنا. اب آئیے ذرا سی ایک اور بات، موضوع بھی تھا جہالت سے نکالنا، یہ ہے مقصد حسین، اور جہالت کی وجہ سے آدمی کیسا گمراہ ہوتا یا قدم ادھر پھسل جاتے یا ہوتا یا اتنی لاپرواہی ہے کہ بے شمار تعداد خصوصاً آج کل شہوت بھڑکانے والے ماحول میں بے شمار افراد ایسے ہیں خواتین کو شامل کر جن پر ایک واجب فریضہ ہے اور ادا نہیں ہو رہا، جس کے اندر لا علمی سے بھی نماز اور روزہ باطل ہوتا، بہت سے مسائل میں تو لا علمی چل جاتی. دوسری جانب ان تمام چیزوں کو بتانے سے ڈر لگتا کہ بعض لوگ اسے اور بعض خواتین اسے حد سے زیادہ اپنے آپ میں نہ سوار کر اور اس خطرناک ترین بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے جسے وسواس کہا جاتا. میں اس کو خطرناک ترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آدمی جتنی بھی زحمتیں اٹھاتا کم نہیں، اپنے اور اپنے پورے گھر اور پورے خاندان کو زحمت میں ڈالتی، کم از کم یہ اطمینان ہوتا ہے کہ چلو آخر میں اللہ کو تو میں نے راضی کر دی، پتا چلتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ ناراض، کیونکہ وسواسی کے بار بار جو بات آئی اپنے شک پر توجہ دینا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شک پہ توجہ نہ دے, کہا حرام ہے, جائز ہی نہیں. توجہ دے رہا تو گناہ کر رہا. البتہ مزید اس چیز کو ایک مشتہد کے الفاظ میں بتانے کے لیے جب کتاب آ ہی گئی, ایک دو سوال اور اس کے جواب اور سن لیجیے, اور اسی جملے کے ساتھ کہ اب جو میں پڑھ رہا ہوں بظاہر آیت اللہ خامنہ کا جواب ہے, لیکن کیونکہ یہ اصولی مسئلہ, یہی امام خمینی, یہی آیت اللہ پور, یہی آیت اللہ گلپائیگانی اور عراقی, یہی آیت اللہ روحانی اور سیستانی کا بھی نظریہ, ذرا سا تقریری انداز ہے لیکن مسائل اور اس کا جواب. پھر اس کتاب سے میں ایک مسئلہ اور پڑھ کے ہی کتاب بند کر کے اپنے مسائل پہ آ رہا ہوں. ایک مسئلہ اس لیے اور پڑھنا ہے کہ اس میں بھی خاصا کنفیوژن فرق دیکھیے. خیر سنیے جلدی جلدی. سوال نمبر 322 صفحہ نمبر 108. ایک مرد ہے ایک عورت ہے, دو سوال ہیں. چند سال سے وسواس کی بلا میں مبتلا ہوں اور چیز میرے لیے بڑی تکلیف دے. دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ ہر چیز میں شک کرنے لگا. میری پوری زندگی شک پر ہی قائم ہو گئی. زیادہ تر کھانے کی چیزوں میں اور گیلی چیزوں میں مجھے شک ہوتا, چنانچہ میں عام لوگوں کی طرح ہر کام نہیں کر سکتا ہوں. جب کسی مکان میں داخل ہوتا ہوں تو فوراً اپنے موزے اتار لیتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے موزے پسینے سے گیلے ہیں اور کسی چیز کے ملنے سے نجس ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جانماز میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. جب بیٹھ جاتا ہوں تو میرا نفس مجھے اٹھنے پر مجبور کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانماز کے روئے اور دھاگے میرے لباس پہ لگ جائے. ماضی میں میری حالت یہ نہیں تھی, اب ہو گئی. اور دل چاہتا ہے کہ خاص دیکھوں اور ان سے سوال کروں, یعنی امام سے, یا کوئی معجزہ ہو جائے جس سے میں پہلا جیسا ہو جاؤں. جواب, طہارت و نجاست کے وہی احکام ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ رسالہ عملیہ میں بیان کیا گیا. شریعت کی روح سے ہر چیز پاک ہے سوائے اس کے جسے شارع نے نجس قرار دیا, یعنی اللہ, اور انسان کو اس کے نجس ہونے کا یقین ہو گیا. میں بہت زیادہ لفظ یقین 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 پہ زور دیتا ہوں, اس لیے کہ نجاست طہارت میں ہی بہت اہم لفظ, اور شارع نے ہر چیز کو نجس قرار دیا, ہر چیز کو پاک قرار دیا ہے سوائے اس کے کہ جو نجس, اور انسان کو اس کے نجس ہونے کا یقین. چنانچہ اس حالت میں وسواس سے نجات کے لیے خواب دیکھنے یا معجزے کی ضرورت نہیں. علیہ السلام نے ہر چیز بتا دی, اب کیوں معجزہ ہوگا, بلکہ مکلف پر واجب کہ وہ اپنے ذاتی نظریے کو ایک طرف رکھ دے, شریعت کی تعلیمات کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائے, یعنی جھک جائے, اور اس پر ایمان لے آئے. لیکن نجاست کا مسئلہ ہے اور لفظ ایمان استعمال ہو رہا کہ واقعان یہ بھی ایک چیز ہے, یہ ایمان کا ایک حصہ. اپنے ذاتی نظریے کو ایک طرف رکھ دے اور شریعت کی تعلیم کے سامنے جھک جائے, اس پر ایمان لے آئے. اس چیز کو قطعاً نجس نہ سمجھے جس کے نجس ہونے کا یقین نہیں. آپ کو یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا کہ دروازہ, دیوار, جانماز اور استعمال کی چیزیں نجس؟ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ جس جانماز پر آپ چلتے یا بیٹھتے ہیں اس کے روئے نجس, اور وہ نجاست آپ کے موزے, بدن اور لباس میں سرایت کر جائے؟ بہرحال اس حالت میں آپ کے لیے وسواس کی طرف توجہ کرنا شاید نہیں, اور آپ کی تکلیف کا مطلب آپ پر واجب کہ نجاست کی طرف پرواہ نہ کریں اور وسواس سے توجہ ہٹائیں, یہ آپ پر واجب. اس کے بعد دوسرا سوال اور اس سے بات کروں. یہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں ایک عورت ہوں, میرے چند بچے ہیں, میرے لیے مسائل طہارت مشکل ہے کیونکہ میں نے دیندار گھرانے میں پرورش پائی ہے, تمام احکامات اسلامی کی رعایت کرنا چاہتی ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمیشہ ان کے پیشاب پیمانے میں مشغول رہتی ہوں. ان کا پیشاب پاک کراتے وقت نل سے پانی کے چھینٹے میرے ہاتھ پیر یہاں تک کے سر پہ پڑ جاتے ہیں, اور ہر مرتبہ ان اعضاء کو پاک کرنا یہ میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس سے میری زندگی میں بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئی, اور کیونکہ میں ان چیزوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کا تعلق میرے دین اور عقیدے سے, میں نے کئی بار ماہر نفسیات سے رجوع کیا لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائی. اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی میری پریشانی کا سبب, جیسے نجس چیز کا ابار, بچے کے نجس ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانا, ایسی دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. میرے لیے نجس چیز کا پاک کرنا بھی بہت مشکل ہے, جبکہ میلے اور گندے کپڑوں اور برتنوں کا پاک کرنا آسان ہے. یعنی اگر صرف اتنا پتا ہو کہ کپڑا میلا اس کو میں دھو لیتی, یہ پتا چل جائے نجس ہے اب نہیں دھویا جاتا, یہ پتا چل جائے کہ یہ برتن یعنی گلاس میلا گندا دھو لیتی ہوں صاف ہو جاتا, یہ پتا چل جائے اس میں نجاست خود بخود ایک شخص آتا ہے 10-12 مرتبہ ہو رہی ہے. آپ کو امید ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں. اس کے بعد اس کا جواب آیت اللہ خامنائی نے وہ دیا جو ہر مرضی کا ہے, بہت لمبا ہے, 6 اس کے حصے کیے ہیں. میں اس وقت بہت اس کو مختصر کروں. فرماتے ہیں نمبر 1, شریعت کی نظر میں نجاست و طہارت میں اصل طہارت, یعنی ہر چیز پاک ہے اور تمہیں اس نجاست میں معمولی سا بھی شک ہو جائے کہ شاید یہ نجس نہیں, ذرا سا بھی شک ہو جائے, تمہارے اوپر واجب ہے کہ یہ حکم لگاؤ کہ یہ پاک ہے. ذرا سا بھی آ جائے کہ شاید یہ نجس نہیں, وہ پاک. نمبر 2, نجاست کے سلسلے میں جو لوگ بہت حساس ہیں, اور آج بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں انہیں وسواسی یا شکی کہا جاتا ہے, اگر انہیں نجاست کا یقین بھی ہو جائے, وسواسی کو یقین بھی ہو جائے, تو ان چیزوں کے علاوہ جہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نجس ہوتے دیکھا, بالکل 100% نہیں, 100% تو پہلے سے ہی تھا, آنکھوں کے علاوہ ان پر واجب کہ نجس کا یقین بھی ہو جائے تو وہ عدم نجاست کا حکم لگا ہے. اور نمبر 2, اس کے بعد تفصیل ہے جس کی ضرورت نہیں. نمبر 3, یہ تو نجس پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ جو چیز نجس ہو جائے عین نجاست ہٹا کے ایک مرتبہ نل سے دھو لیں, دوبارہ واجب نہیں. نمبر 4, کیونکہ نجاست کے سلسلے میں آپ اتنی وسواسی, اس لیے نجس غبار نجس نہیں, بچے کے ہاتھوں کو نجس نہیں مانا, نہ ہی اس سلسلے میں یہ دقت اور چیکنگ کرنا ضروری ہے کہ بدن سے خون ختم ہوا کہ نہیں, اور اس وقت تک یہ حکم چلے گا جب تک وسواسیت ختم نہیں ہوگی. اور پانچ چیز یہ بتائی کہ دین اسلام کے احکام سہل اور آسان, انہیں اپنے لیے مشکل نہ بناؤ, اپنے بدن اور روح کو تکلیف و ضرر میں مبتلا نہ کرو, خدا تمہارے اور تمہارے متعلقین کے اس عذاب میں مبتلا ہونے سے راضی نہیں. آسان دین پہ اللہ کا شکر کرو. شکر کسے کہتے ہیں؟ تصویریں کرنی. اور اس نعمت پر شکر کا مطلب ہے کہ جو خدا نے کہا اسی کے مطابق عمل کرو. اس کے بعد ایک جملہ وہ کہہ دیا جو میرا 2 ہفتے کا موضوع ہے. ہمارے ذاکرین ایک جملہ کہتے ہیں کہ رفت مل گیا, یہ رفت ملنے والا. فرماتے ہیں یہ جو تمہاری حالت ہے یہ عارضی حالت ہے, اللہ پہ توکل کرو اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور توکل ہمارا موضوع چل رہا تھا, خیر رفت نہیں ملانا ہے, لیکن جب یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی, یعنی آگے کا مقصد جسے ہم لے کے آ گئے ہیں, تو ایک مسئلہ اور سن لیجئے. اس لیے کہ اس مسئلے میں بھی جو میں بتاتا آ رہا ہوں لوگ اس کو آسانی سے نہیں مانتے, یہ نجاست طہارت کا مسئلہ, پھر اس کو بند کر کے آج کے مسئلے. پیج 114 114 جو قرآن کے 114 سورے ہیں, تو صفحہ نمبر 114, سوال نمبر 333, جسے انگریزی میں غالباً نیلسن فیگر کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں. یہ لوگ 6 امامی ہیں لیکن کسی واجبات دینی کو نہیں مانتے. آپ بتائیں کہ یہ بات ہے کہ نہیں؟ بہت یہ سوال اسماعیلی کا سوال بہت اٹھایا جاتا, ان کی گمراہی میں کیا شک, لیکن مسئلہ نہ جاتا تو بات کا. فرماتے ہیں کہ باقی 6 ائمہ میں سے کسی پر اعتقاد نہ رکھنا, یا احکامات شریعہ میں سے کسی حکم پر اعتقاد نہ رکھنا جب تک اصل شریعت سے انکار نہ ہو اور پیغمبر کی نبوت سے انکار نہ ہو, تو یہ کفر و نجاست کا وجب نہیں, مگر یہ کہ کسی امام کو برا بھلا کہیں اور ان کی اہانت اور توہین کے اسباب ظاہر. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک وہ کسی امام کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, خالی 6 امام نہ ماننا یا واجبات کو نہ ماننا, ان کے لیے یہ ان کو کافر نہیں بناتا. اچھا, محفل جعفری میں یہ 2 مسئلے آئے تھے کسی کتاب کے ساتھ, کیونکہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, اس دن میں کتاب نہیں لا سکا تھا. ایک مرتبہ اس کو کتاب سے پڑھ لیا جائے تاکہ ایک چیز مکمل ہو, پھر اس کی ہم الگ الگ کر کے تشریح کریں گے. یہ 2 مسئلے صفحہ 31 اور صفحہ 34, 31 اور 34 پیج کے ہیں, مسئلہ نمبر 64 اور 70. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا نظریہ جو امام خمینی, آیت اللہ خوئی, آغای سیستانی, آغای روحانی, آغای خامنائی سب کے نزدیک واجب, اس کی تفصیلات میں فرق. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ صفحہ نمبر 31, 31 کا سوال نمبر 64, ان لوگوں کے مقابل ہمارا کیا فریضہ جو ولی فقیہ کو صرف امور حزبیہ میں محدود سمجھتے ہیں؟ یعنی ان کا یہ نظریہ ہے کہ ولی فقیہ کو حکومت کا اختیار میں عمر حزبیہ. جواب دیتے ہیں کہ ہر زمانے میں معاشرے کی قیادت کے لیے ولایت فقیہ کا عقیدہ مذہب کا ایک رکن ہے, لیکن جس شخص کو استدلال یعنی اس کی اپنی دلیل ہو ولی فقیہ کی عدم ولایت کا قائل بنا دیا ہو, اس کا اپنا مشتہد کے لیے ہے کہ اس کو اگر اس کی دلیل قائل کیا ہو کہ ولی فقیہ کی ولایت نہیں ہے تو وہ معذور ہے. البتہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تفرقہ اندازی کرے اور لوگوں کو لڑائے. سوال نمبر 70 سوال 70 پیج 33 کی آخری لائن, ولایت فقیہ کا مسئلہ تقلیدی ہے یا اعتقادی, اور اس شخص کا کیا حکم ہے جو اسے تسلیم نہیں کرتا؟ جواب, ولایت فقیہ اس امامت کا جز جو اصول مذہب میں سے, پانچ اصول دین میں تین اصول دین کہلاتے ہیں دو اصول مذہب کہلاتے ہیں, عدل اور امامت اصول مذہب. فرماتے ہیں جو امامت اصول مذہب ہے ولایت فقیہ اس کا جز, لیکن اس کے احکام کو سمجھنا باقی فطری احکام کی طرح شرعی دلیلوں سے کیا جاتا, اور جو شخص دلیل کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ولایت فقیہ کو قبول نہ کرے وہ معذور ہے. معذور اردو والا معذور نہیں جہاں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں یا کوئی اور, بلکہ معذور کا مقصد یہ کہ یہ قیامت کے دن بری ذمہ ہے, کوئی گناہ نہیں کر رہا, جیسے خود پورا اجتہاد ہمارے نزدیک معذور. جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے پتا نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط, وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ لندن کا چاند صحیح ہے کہ افق کا چاند, مگر جو بھی قیامت میں جواب نکلے گا اس کے علاوہ دوسرا فتویٰ جس نے دیا اگر دلیل کے ذریعے دیا ہے تو وہ معذور, یعنی اللہ نے اس کے عذر کو قبول کیا, اللہ اسے گناہگار نہیں سمجھے. یہ اب دیکھیے سیدھا سیدھا چلتے چلتے ہم ادھر ادھر بہک گئے, وجہ کیا تھی؟ یہ کتاب ایک تو میری عادت بھی نہیں ہے کتاب میں سے پڑھنا, یعنی مجلسے وغیرہ اور درس تو کتاب سے تیار ہوتے ہیں, ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھنا. بعض لوگ یہی سمجھ رہے کہ سب اپنی طرف سے ٹھوکتے ہیں, کہا کتاب کتاب پڑھتے ہیں اور یہ جملے مزید ان کی تعریف کر دیں گے. کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی مجھے عادت نہیں, لیکن جب کتاب آ گئی تو میں نے جہاں کہ یہ الگ الگ مسئلے, مثلاً ولایت فقیہ ایک مسئلہ ہے اجتہادی ہے اور ہر مجتہد اپنا نظریہ رکھتا ہے, جس کی اب تقلید میں ہے اس کے نزدیک واجب کیا بلکہ اصول دین کا حصہ بالکل ماننا, لیکن جو دوسرا مجتہد الگ نظریہ رکھے تو جیسا آپ نے دو دفعہ پڑھا فرمایا وہ معذور. ہاں فرقہ اندازی کرے کہ ان کو مار دو وہ غلط ہے, ولایت فقیہ والے جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور مشیت سے باہر, یہ تو جائز نہیں. لیکن جیسے باقی مسائل چاند کے مسئلے میں اگر ایک مجتہد کا مقلد دوسرے مجتہد کے مقلدوں کو سفر کا اندازی کرتا پھرے کہ یہ گمراہ کرتا ہے شیعہ سے نکل گیا تو وہ بھی حرام. تو ایک تو اس لیے یہ دو مسئلے کہ ولی فقیہ ہی جب خود کہہ رہا کہ اس مسئلے میں دلیل کے ذریعے کوئی معذور ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ایک چیز وہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے پوری شیعت کے علماء کا اتفاق ہو جائے کہ فلاں چیز یہ, تو دلیل کے ذریعے بھی اس کی مخالفت جائز ہے. جو مسئلہ اجماعی ہو جاتا, اجماع شیعوں کے نزدیک کتاب سنت عقل اور اجماع, اجماع ایک دلیل, اگر کسی مسئلے پہ اجماع ہو گیا کہ فلاں چیز واجب نہیں, واجب اجماع ہو گیا, دوسرے مجتہد کو دلیلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ واجب, وہ فتویٰ نہیں دے سکتا, اگر وہ فتویٰ دے تو یہ جملہ آیت اللہ خامنائی کا اس کے بارے میں نہیں ہوگا کہ دلیل کے ذریعے سے اگر وہ ایک نتیجے پہ پہنچا تو معذور ہے. نہیں, دلیل نص کے مقابلے میں نہیں چلتی ہے, اجماع کے مقابلے میں نہیں چلتی. گویا جس مسئلے کے جواب میں مرجع یہ کہہ دے یا کوئی مجتہد کہہ دے کہ اس کے اندر مخالف ہی معذور اگر اس کے بعد دلیل, اس کا مطلب یہ مسئلہ اجماعی بھی نہیں ہے بلکہ اختلافی, اور مسئلہ ایسا ہے جو ضروریات دین کا بھی نہیں ہے. مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں, ایک مجتہد دلیل کے ذریعے یقین ہو گیا کہ پانچ نمازیں واجب نہیں ہیں اسلام میں بلکہ چار, دلیل کے ذریعے یقین ہو, پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا, کہے گا اس کی یہ بات نہیں مانی جائے, معذور نہیں ہو. دو ہفتے پہلے کسی اور حوالے سے یہ لفظ آ گیا تو خود یہ کہہ دینا کہ فلا مسئلے میں معذور, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک نظریہ رکھ سکتا ہے. خود ولی فقیہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہو. دوسری بات یہ کہ اسماعیلیوں کی نجاست, نجاست طہارت کا مسئلہ اتنا آسان ہے جو نہیں معلوم اس کو صحیح سمجھے, پھر بھی لوگ اس میں بہت زیادہ شک میں پڑتے ہیں, اور کیوں؟ بعض علماء کرام کا تعلق ایسے علاقے سے کہ جہاں کے اسماعیلی یقیناً کافر, یعنی وہ کھلا کھلا ان کا اپنا علاقہ ہے, اپنا اقتدار, مثلا حمزہ گنج علاقہ, وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں, کوئی ہم پر پابندی نہیں. تو وہاں پہ کبھی معصومین کو برا بھی کہتے ہیں, کبھی مولا کو خدا بھی کہتے ہیں, کبھی شریعت کا انکار کر دیتے ہیں. تو وہ یقیناً اس مسئلے میں آ گئے وہاں کے علاقے کے لوگ کافر. اب یہ پاکستان کے باقی شہروں میں کسی اسماعیلی کی یہ ہمت بھی نہیں ہوگی کہ یہ بات کریں. جناب اگر اس کے دل میں ہے, ہم کو پتا ہے دل میں ہے, زبان سے نہیں لگا, تو مسئلہ تو وہی چلے گا جو آپ نے سنا, اس میں بھی یہ غلط فہمی. اور مسواک کی بات تو خیر بار بار دہرانے کی ہے, اور سب سے اہم بات جو بات خواتین ذاکرات نے ایک چکر چلایا ہے. اچھا اب اس کے بعد چھوڑیے اس مسئلے کو, ہم آگے بڑھیں. اور آگے بڑھتے ہوئے آج ارادہ تھا مسائل حمص پر بات شروع کرنے کی, مگر سوا گھنٹہ تو ہو چکا, آج ہمارا درس بالکل وقت پہ شروع ہوا تھا, اور آج مجھے سوا گھنٹے کے بعد چلا جانا تھا. تو یہ ساری بحث آئندہ ہوگی اور ایک رد بھی ہوگا. آئندہ کا درس ہمارا 13 شعبان کو, 13 شعبان 15 شعبان سے اتنا قریب, اور حمص امام زمانہ کا حق مانا جاتا ہے, رد بھی اس کے اندر ہو جائے گا, شاید تقریر میں بھی ہو, مسائل میں تو ہوگا. لیکن ایک آخری مسئلہ جو پچھلی تقریر کا وعدہ شدہ نامکمل مسئلہ, وہ بھی بہت لمبا چوڑا مسئلہ تو اب نہیں ہے, کام کا بھی نہیں ہے, ایک معلومات ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہوں جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کی سری میری سامنے آ جائے تو آدمی اس مسئلے کے باوجود کہ مسلمان کے ذریعے کو صحیح سمجھے, لیکن وہی بات جب 100% یقین ہو گیا تو کیسے صحیح سمجھے, اس کو حرام مان لیا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ذبح کرنے کے طریقے میں غلطی ہو جائے تو چاہے وہ لاعلمی میں بھی ہو شاید معاف نہیں, ذبح کرنے کی شرائط میں غلطی ہو جائے تو لاعلمی میں چل جائے معاف بھی ہو جائے. لیکن دو جملے میں کیا کہہ گئے, نماز کی شرائط, نماز کا طریقہ, طریقہ کیا ہے, تکبیرۃ الاحرام سے لے کے آخری سلام تک جو آپ پڑھتے ہیں یہ طریقہ, اور جو اس سے پہلے کی 5 چیزیں, وقت, قبلہ, لباس, جگہ اور غسل, یہ شرائط. تو ایک چیز ہوتی ہے طریقہ, ایک چیز ہے شرائط. جانور کے ذبح کا طریقہ کیا ہے, 4 رگے کاٹنا. شرائط کیا ہے, قبلہ روکو, بسم اللہ پڑھی جائے, اور جس وقت جو آدمی ذبح کرے وہ مسلمان ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت, اور اسٹیل لوہا وہ بحث ہو گئی, لوہے کے ہتھیار سے اس کو دبا دیں. اس کے اندر شرائط میں شاید لائمی چل جائے, لائمی میں قبلے سے ہٹا کے ذبح کیا وہ چل سکتا, طریقے کے اندر لائمی چند جگہوں پہ چلے گی, عام طور پہ نہیں چلے. طریقہ کیا ہے, 4 بجے کا. اب اس کے اندر جس کی وجہ سے دیکھے پھینکی گئی وہ اچھی سی بات, یہ معلومات کے لیے, لیکن ایسی معلومات جو کام آ سکتی. طریقہ یہ ہے کہ 4 رگیں گردن کی کاٹنا ضروری, ایک تو کھانے کی نالی ہے, دوسری اس کے پاس پاس کی نالی ہے, دو دائیں بائیں اس کے 2 نالیاں اور, یہ 4 نالیاں کاٹنا, یہ 4 رگے کٹنا ضروری ہے. اب یہ رگے گردن میں جتنے حصے میں کہیں سے بھی کاٹ سکتے ہیں, گردن کے بیچ سے بھی, گردن کے نیچے سے بھی, گردن کے اوپر سے. لیکن اگر آپ اتنا اوپر سے کاٹا کہ جہاں سے یہ 4 نالیاں شروع ہو رہی اس کے بھی اوپر سے کاٹ دیں, بالکل جو ہرا پہ جہاں کموا ہے تقریباً اس جگہ سے اگر جانور کا گلا کاٹا, نئے آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا. ویسے عام طور پہ یہ ہے کہ بیچ سے کاٹ دیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے اوپر نیچے جہاں سے دل جائے 4 رگے کٹا جائے, لیکن 4 رگے حلق سے شروع ہو رہی, اگر جہاں سے 4 رگے شروع ہو رہے اس کے بھی اوپر چھری چل گئی, اس کا سر کٹ کے گر گیا, مر تو جائے, مگر یہ 4 رگے ان کے اوپر سے کاٹا گیا, یہ جانور حرام اور نجس, پھینک بھی دینا ہے اور یہ نجس بھی, اس کو چھو لیں گے رطوبت کے ساتھ وہ نجس ہو جائے گا. چنانچہ اگر سری کبھی نظر آ جائے جانور کی تو اس میں رگیں جہاں سے کاٹی گئی ہیں تو تھوڑا سا حصہ وہ اس کے سر کے جہاں سے کٹا وہاں سے نظر آتا ہے. اگر اس طرح سے سری کبھی نظر آئی کہ ذرا سا بھی گردن کا حصہ اس کے ساتھ نہیں لگا, اصل میں تو یہ مسئلہ یوں بنتا کہ کیا وجہ ہے کہ علماء کرام اس گوشت کو پھینکوا دیتے کہ جس جانور کی سری میں گردن کا ذرا سا حصہ نظر نہ کیوں اس کو پھینکوا دیتے. چنانچہ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا شریعت میں گردن کاٹنا بھی واجب ہے, ہم نے تو آج تک سنا تھا 4 رگے کاٹنا واجب. جواب ملا کہ آپ کی بات صحیح, لیکن اگر لیکن اگر سر کو اس جگہ سے کاٹا ہے کہ ابھی گویا نچلے جبڑے سے تھوڑی کے برابر سے بالکل الگ شروع ہونے سے پہلے کہ چار رگے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ جھڑ ہے پوری چار رگے اس میں چلی, اس لیے وہ جانور نجس اور حرام ہے. البتہ آخری ایک سوال, آخری ایک مسئلہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ جہاں پھینکوا دیا, یہ جو میں نے مسئلہ بتایا آپ کے لیے نہیں بتایا, یہ اس لیے بتایا کہ جہاں پھینکوا دیا گیا اور آپ کو اطلاع ملے تو آپ اعتراض نہ کریں کہ یہ کیا بات. جب پتا چل گیا کھانے والی چیز میں احتیاط بھی اسلام نے بہتر کر دی, ضروری تو نہیں لیکن جس کو یقین ہے کہ غلط ہے وہ تو پھینکوا دے. تو ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ کسی عالم کا آپ کے علم میں آئے اور آپ کو تفصیلات نہیں معلوم, آپ نے کہا نہیں ان کو نہیں معلوم. آج کل ہمارے بچوں کو علماء کا مذاق اڑانے کا بھی تو ایک شوق ہوا اور فیشن چل نکلا, جو ہم جانتے ہیں ہم کیوں ماں جی کرے نہیں, جو ہم جانتے ہیں یہ علماء بھی نہیں جانتے. بچے تو بچے, جب بچیوں کی میں یہ حالت دیکھ رہا ہوں تو اس وقت تو یہ غلط فہمیاں بہت بڑھ جاتی ہیں, لیکن ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا, ایسا کو تھوڑی اسلام ایسے پھینکوا دیے. جب اس سے سوال یہی پوچھا ایک صاحب چار رگے کٹنا ہے وہ تو کٹی کٹ ہی نہیں سکتی, اگر آپ اس جگہ سے گردن کاٹ رہے ہیں کہ چار رگے ابھی شروع نہیں ہوئی تو کیسے کٹ رہے ہیں. انہوں نے اپنی حد تک ان عالم پر کیچڑ اچھالنا چاہیے, اس لیے میں نے کہا کہ معلومات. ہاں آپ کے لیے یہ مسئلہ, ہمارے لیے یہ مسئلہ, ایک عام آدمی کے لیے یہ مسئلہ کہ آمادن جان بوجھ کر ایسی چیز سے اپنی نگاہیں پھیر سکتا جس کے بارے میں اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اگر دیکھ لیا تو گڑبڑ نکل آئے. دیکھو یہ جو چیز لوگ مسائل کے بارے میں لاتے ہیں, سنو ہی نہیں, سن لیا تو پھنس جاؤ, وہ اس میں تو نہیں چلے کہ موضوعات میں چلے. مثلا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے پلٹ کے دیکھا کہ جانور کی سری کیسی کاٹی گئی ہے تو اس میں کہیں گڑبڑ نہ نکلا, وہ کوئی اناڑی لگ رہا تھا کاٹنے والا, بقرعید میں تو بہت سے لوگ نکل آتے ہیں اور خصوصاً حج میں. اچھا حج میں تو قربانی اور مسئلہ, کیوں یہاں اگر قربانی غلط ہو گئی تو خالی کھانے پینے کا مسئلہ, وہاں قربانی غلط ہو گئی احرام بھی نہیں اترے, کیونکہ وہاں احرام اترنے کے لیے ضروری کہ کنکر مارے گئے ہوں, قربانی کی گئی ہو اور سر منڈوایا گیا, اس میں سے کوئی ایک رہ گیا تو شاید احرام بھی نہ اترے. شاید لفظ اس لیے کہا کہ اس میں فتووں میں اختلاف, تو وہاں تو اور مشکل, اور اناڑی وناڑی سب نکل آتے ہیں پانچ ریال کمانے کے چکر. تو اب اگر آپ نے دیکھا تو گڑبڑ لگ رہی ہے کہ چھری ذرا غلط طریقے سے پکڑے ہوئے, چھری پکڑنے سے ہی پتا چل جاتا, آپ نے نگاہیں پھیر لی, اس نے کہا میں نے دبا کیا, آپ نے پانچ ریال دیے, چلے گئے. آپ اگر مسلمان کے ذبیحے سے آنکھیں پھیر لی جائیں اور آنکھیں کیوں پھیری جائیں, اسی وجہ سے کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی, یقین تک نہیں پہنچا, جائز جائز. دیکھنا بھی واجب نہیں ہے, نگاہ ڈالنا بھی واجب نہیں, بہتر بھی نہیں, بہتر یعنی اگر کوئی کہے سوال ملے تو اس سے سوال بھی نہ ملے. آپ کی مرضی, یہ دیکھے دیکھے, نہ دیکھے نہ دیکھے. یہ کراچی میں بھی وہاں چل سکتا, یہاں پہ ذرا چل پڑ گیا بھی ہے قبلے سے ہٹ کے ربا کیا جاتا, تو نجاست سے مسئلہ بھی چل رہا تھا, دیکھو ہی نہیں, توجہ ہی نہ دو, اپنا وظیفہ کچھ اور سمجھو, یہ وہاں بھی چلے گا. اور اس مسئلے کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, گھر سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا, تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو ہی گیا. ان شاء اللہ ہم دعا یہ کریں کہ بیچ میں پھر کوئی خاتون کوئی سبزیاں نہ اٹھا دیں, عورتوں کے مسئلے جان کھا لیتے ہیں, اور کیونکہ وہ خالی بھی ہوتی ہے, ٹیلی فون بھی ان کے پاس ہوتا ہے, رات کے ڈیڑھ بجے رات کے دو بجے بھی بعض اوقات فون آ جاتا ہے کہ وہ جانور صحیح دبا ہوا کہ غلط دبا ہوا ہے. بھائی کوئی وقت ہے دو بجے پوچھنے کا کہ جانور صحیح کہ غلط, لیکن اس لیے آپ موجود ہوں تو جواب دینا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ پوری پوری اب توقع ہے کہ آئندہ یہ بات ہوگی, اس کے بعد ایک اختتامی تقریر ہوگی 14 دسمبر, 13 شعبان اور 21 دسمبر, پھر انشاءاللہ 15 فروری کو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. میں یہ اعلانات 2-3 ہفتے پہلے سے اس لیے شروع کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئندہ نہ آ سکے, تو وہی ہمارا موضوع انشاءاللہ خمس رہے گا. آج کی گفتگو ختم ہوئی, جاتے جاتے درود بھیجتے جائیے محمد والے محمد.